الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيد الصالحين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر شخصیات، بالخصوص استاذ القراء حضرت قبلہ مولانا اسماعیل سیالوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اور علماء کرام معززین، بالخصوص منتظم جلسہ ہذا قبلہ میرے محترم دوست جناب الیاس تنبی صاحب اور آپ کے برادر اکبر جناب یونس صاحب اور حاضران محفل، تسلسل کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم اسلاف اور ہمارے اکابر کی جو علمی خدمات ہے، جو ان کی مسلک کے ساتھ ایک گہری وابستگی، دین اسلام کے ساتھ گہری وابستگی اور دین کی امانت کو بڑی دیانت و امانت و حفاظت کے ساتھ اور بڑی بیداری کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جو انہوں نے اپنے اکابر کے پیغام کو ہم جیسے لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ رب العالمین نے ان شخصیات کو اپنے دین کے فروغ کے لیے، اپنے دین کے احکام کے نفاذ کے لیے، تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فروغ کے لیے اور اس کے نور سے پورے عالم کو مستنیر و منور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کو استعداد اور صلاحیت کا بحر زخار بنایا، اور ایک ایک شخصیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فضیلت کے جتنے تنوع اور جتنے اقسام آپ بنائیے، اللہ رب العالمین نے جسے بھی اپنے دین اور اپنے محبوب کی تعلیم کا نمائندہ بنایا، انہیں اللہ رب العالمین نے بالخصوص اخلاق باطنی اور بعموم اخلاق ظاہری کے ساتھ مکمل طور پر آراستہ کیا، اور ان قدر والی شخصیات میں جہاں تسلسل ہمارے سامنے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، بعد الانبیاء جو سب سے افضل ہیں اہل سنہ کے نزدیک، وہاں سے لے کر تسلسل کے ساتھ جملہ خلفاء راشدین، پھر اس کے بعد جن اللہ رب العالمین نے قدر و انعام سے نوازا حضرات اہل بیت، اور پھر تابعین تبع تابعین، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین خلفاء کے بعد وہ عظیم مجاہدین جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اسلام کے اس چراغ کو فروزہ اور روشن جو کیا گیا تھا، اس کی روشنی اور اس کی تنویر کو جو کفر ماند کرنا چاہتا تھا، انہوں نے اپنے خون سے اور اپنی جدوجہد سے اسے رہتی دنیا تک روشن کر دیا۔ انہی شخصیات میں قدر والی شخصیات تسلسل کے ساتھ، کیونکہ وہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ ترجمان ہوئے، پھر ان کے بعد بالواسطہ ہوئے، پھر ان کے بعد بالواسطہ ہوئے، پھر ان کے بعد بالواسطہ ہوئے، الغرض یہ زنجیر اور یہ فیض کی کڑی جو ہے، جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے، پھر حضرت عثمان غنی سے، پھر سیدنا فاروق اعظم سے، پھر سیدنا صدیق اکبر سے، ہمیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری منزلوں کو استوار کرتی ہے، تو ہمارے اعتبار سے جو سب سے پہلی کڑیاں ہیں وہ ہمارے وہ اکابر ہیں جن کی صحبتیں ہم نے اختیار کی، اور دور کے اعتبار سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم ان کے دور میں ہوئے، یا پھر ایک واسطہ ہمارا کسی ایک شیخ اور کسی ایک استاذ اور کسی ایک سلف میں سے ایک عظیم نمائندے کے ذریعے ہمارا ان تک پہنچتا ہے، تو اس کڑی کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو متاخرین کے اندر مسلک کے حقہ کی خدمات میں جو امین اور جو دیانتدار علماء، جنہوں نے مادی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اور دنیا کی محبت کو اپنے قلب میں اترنے نہ دیا، اور اللہ رب العالمین کی یاد اور جس امانتوں کو انہیں امین بنایا گیا تھا اس کے پورے لحاظ کے ساتھ انہوں نے بڑی بیداری کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، اور اپنی زندگی کو آخرت کی یاد اور اس امانت کا امین بناتے ہوئے، اور اس منصب کا مبلغ اور اس منصب کا پیغام رساں یقین کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر کے ہم سے جدا ہوئے، اس میں متاخرین میں ایک بڑی برگزیدہ شخصیت استاذ العلماء حضرت قبلہ قاری مصلح الدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے۔ تو یہ وہ زنجیر ہے، وہ یہ تسلسل ہے کہ جس میں متاخرین میں ہمارے اساتذہ میں اور ہمارے اسلاف میں یہ وہ شخصیات ہیں۔ یوں تو ایک تعریف ہمارے وہاں اکابر کی مختلف ہوتی ہے اور اسلاف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ لغوی اعتبار سے اکابر تو اس کو کہتے ہیں جو ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور اسلاف ان کو کہتے ہیں جو ہم سے گزر گئے ہیں پہلے، لیکن جب اس کو باقاعدہ کوئی اصول بنایا جائے اور کوئی درجہ دیا جائے تو پھر اس میں اس کے لغوی معنی کو ملحوظ رکھنے کے اعتبار سے جہاں اس کا معنی بڑا ہونا ہے، جہاں اس کا معنی ہم سے پہلا ہونا ہے، وہی لغوی معنی کے اعتبار سے پھر باقاعدہ یہ ایک منصب جب اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس میں اصطلاحی معنی اس اعتبار سے بھی آ جاتا ہے کہ وہ شخصیات جو دربار مصطفیٰ میں منتخب ہوئی اور جن کی خدمات دربار مصطفیٰ میں رنگ لائی اور جنہیں باقاعدہ حضور نے اپنے دیدار سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں خواب میں یا اشارات میں ان کے لیے بشارات بخشش عطا کر دی گئی، وہ مسلم اکابر کہلائے، وہ مسلم اکابر کہلائے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اور بالخصوص جس راہ عظیمت پر وہ گزرے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بیان کرنے کے لیے اور پیغام حق کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، جب ان کے سامنے کفر یا جس اعتبار سے بھی مخالف تحریکیں اپنے بازوؤں کو جمع کر کے اور اپنے کاندھوں کو جوڑ کر اور مجتمع ہو کر، جس طرح کھانے کے پیالے پر کسی کو بلایا جاتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو مجتمع ہو کر اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے جب وہ سینہ سپر ہوئے، سامنے آ کر کھڑے ہوئے، تو وہ شخصیات جنہوں نے ان کی کثرت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، تنہا ہو کر وہ سواد اعظم رہے، تنہا ہو کر وہ پوری جماعت رہے، اور انہوں نے کسی ظاہری اور کسی دنیاوی انعام اور منصب کو اپنے سامنے ملحوظ نہ رکھا، بلکہ اپنے استاذوں سے جو دین کو پہنچانے کا اور دین کی امانت کو پہنچانے کا جس ذمہ داری اور بالخصوص جو ضروری نظریات اور ایمانیات کی باتیں تھی، جس کی بنیاد پر بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، تو اس ایمان کے تقاضے پر جو انہوں نے اپنے استادوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو دنیا میں اٹھنے والی کوئی تحریک کوئی فکر ان کی پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی، بلکہ اس فکر کو انہوں نے اپنے نونہال اور اپنے ماں باپ آنے والے اساغیر کے اندر منتقل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا اور کوئی کمی نہ ہونے دی، اور انہوں نے اس کو پہنچایا، اور شب و روز اس میں خرچ کیے، مال بھی اس میں خرچ کیا، آرام بھی اس میں خرچ کیا، اپنی عزت کو بھی سراہ میں لگا دی، یہاں تک کہ کوئی راہ حق میں شہید ہو گئے، کوئی لوگوں کے تانوں کے نشانے سے متعود ہو گئے، انہوں نے نہ گردن کٹنے کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی لان تان کی پرواہ کی، بلکہ جو ایمان کے تقاضے تھے ان کو آنے والی امت تک پہنچانے کے لیے، اور رسول اللہ کے اس پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتماد جو اپنی امت کے ساتھ تھا، کہ پہلے دین کی باتیں انبیاء آگے پہنچایا کرتے تھے، نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، میری امت کے وہ علماء ربانیین یہ بات آگے پہنچائیں گے، انبیاء کو خدا دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے اس لیے منتخب کرتا تھا کہ وہ عصمت کے منصب پر تھے، وہ بکنے سے پاک تھے، وہ جھکنے سے پاک تھے، وہ دنیا کے دل دادا ہو جائیں اس سے پاک تھے. سید عالم نے فرمایا کہ عصمت کا منصب تو مجھ پر ختم ہوتا ہے، لیکن میری محبت اور میری نظر جس پر ہو جائے وہ معصوم نہیں، محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی تعلیمات جو انبیاء بنی اسرائیل لوگوں تک پہنچاتے تھے، وہی میرا دین پھر یہ علماء آگے تک پہنچاتے ہیں. یہ میرا دین یہ علماء آگے تک پہنچاتے ہیں. اور وہ تحفظ کیا ہے؟ وہ محفوظیت کیا ہے؟ عصمت کیا ہے؟ عصمت کا ایک مرادی معنی میں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل سنہ کے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہمارے اکابر نے اور تمام مصطلحات نظریات اور عقائد پر بحث کرنے والوں نے عصمت کی یہ تعریف کی ہے، عین سید عین سواد میم تا، عصمت کی یہ تعریف کی ہے کہ عصمت ایک خاص جوہر ہوتا ہے، عصمت ایک خاص ملکہ ہوتا ہے، اس کا عصمت ایک خاص ملکہ ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتی ہے، اور ایک خاص فکر ہوتی ہے جو باقاعدہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے، وہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کے قلب و جگر کے اندر ودیت کرتا ہے. تو عصمت وہ ایک ملکہ ہے، عصمت ایک ایسا ملکہ ہے جو انبیاء اکرام کے قلب و جگر کے اندر ودیت کر دیا جاتا ہے، اور وہ ملکہ ان کے درجے کا نکھار ہوتا ہے، ان کے منصب کا نکھار ہوتا ہے. اس لیے کہ رب کریم اپنے بندوں کو اپنے پیغام، اپنے دین، اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے واقف کرنے کے لیے رب کریم جنہیں نبوت کا منصب دیتا ہے، تو وہ انتہائی امانت کا منصب ہے، وہ انتہائی عظمت کا منصب ہے، کہ خدا نے وہ راز کی باتوں کا منصب انہیں عطا فرمایا، تو وہ راز کی بات کوئی اچک کر نہ لے جائے، وہ راز کی بات جس کے سینے میں ڈالی جائے وہ دنیا کے نشو و فراز میں بہک نہ جائے. تو رب کریم ان کے سینوں کے اندر عصمت کا وہ جوہر اتارتا ہے کہ جس کے اعتبار سے وہ دنیا کی لالچ، شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی طرف بڑھنے والی ہر فکر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ فکر ان کے اندر جنم لے ہی نہیں سکتی، نہ ان کے راستے کی بیڑی بن سکتی ہے. تو خدا اپنے ارادے اور اپنی مرضی اور اپنے دین کی امانت جو اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کا مبلغ سب سے پہلے جسے بناتا ہے وہ انبیاء رسول ہیں، پھر اس امانت کی حفاظت کے لیے اس شخصیت کو محفوظ کرتا ہے، اور ایسا محفوظ کرتا ہے کہ وہ نبی صرف لوگوں کو منبر پر شریف ہی نہیں بلکہ وہ اپنے گھر کے میں بھی شریف ہوتا ہے، وہ صرف منبر پر امین ہی نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی امین ہوتا ہے، اور آنے والی انسانیت کو بتاتا ہے کہ اس شخص پر مکمل اعتماد کرو، یہ میرے اعتماد کا مظہر ہے، یہ جس طرح تمہیں ابھی نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ اندھیرے میں ہے، جس طرح یہ جلوت میں نظر آ رہا ہے اس طرح خلوت میں نظر آ رہا ہے۔ تو اپنی امانت کو اور اپنے دین کو رب کریم اس قدر محفوظ کرتا ہے کہ انبیاء کے باطن میں عصمت کا ملکہ پیدا کر کے اس کی خلوت کو بھی محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی جلوت کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، تاکہ لوگ پھر مکمل اعتماد کریں، اور لوگ جو متلاشیان حق ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پیغام یا حق کو تلاش کرنے کے لیے اعتماد میں مکمل جو شخصیات ہیں وہ حضرات انبیاء اکرام ہیں، جن میں رتی برابر بھی بے اعتمادی کا شک نہیں کیا جا سکتا، شائبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان میں اعتماد بندوں میں عام کرنے کے لیے رب کریم انہیں منصب عصمت عطا فرماتا ہے، اور منصب عصمت وہ ملکہ ہے جو حضرات انبیاء کاملین کے اندر ودیعت کر دیا جاتا ہے، اور یہ ملکہ ہے جو خیانت سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہ غیر کے ساتھ اختلاط، باطل کے ساتھ اختلاط کرنے میں انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہ اس پیغام کی ناقدری کے خیال سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو عصمت وہ وصف ہے کہ خدا جب پیغام رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے، خدا چاہے تو ڈائریکٹ ہر ایک کے دل میں پیغام اتار دے، لیکن اس نے یہ قاعدہ خود اپنے ارادے سے بنایا کہ میں اپنے بندوں کا پیغام، بندوں کو پیغام نبیوں کے ذریعے دوں گا، تو جو نبیوں کے ذریعے دوں گا تو انسان کے اندر تو حوث بھی ہے، نفس بھی ہے، وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے قرابت داروں کے لیے لحاظ کی بات کرتا ہے، وہ اپنے برادری کے لیے اور اصول رکھتا ہے، لوگوں کے لیے اور اصول رکھتا ہے، وہ اپنے جذبات میں اس قدر بہہ جاتا ہے کہ اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن لوگوں پر آیات اور قانون کو چسپا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انبیاء میں معاذ اللہ اس قسم کا تصور ہوتا تو پیغام پہلی صورت مشکوک ہو جاتا، اور جب پیغام پہلی صورت مشکوک ہو جاتا تو آنے والی نسل شیطان کے چنگل سے اور شر سے کیسے بچتی۔ تو لہذا یہ لازمہ تھا اور یہ واجب تھا نبوت کے لیے، رب پر نہیں لیکن نبوت کے اس شرائط پر واجب تھا، نبوت کے اس منصب کا لازمہ تھا کہ خدا جہاں انہیں اس منصب سے نواز رہا ہے تو اصل منصب کا اعتماد ہے، اور ظاہر اور باطن کی یکتائی ہے، اور اس پیغام جو رب سے وہ لے رہے ہیں اس میں رب کے ساتھ سنجیدگی، اعتماد اور مکمل طور پر اس کی امانت ہے۔ تو ان تمام خصائل اخلاق باطنہ کو رب کریم نے، ان تمام اخلاق باطنہ کو جس ایک مرکز میں جمع کر دیا، وہ مرکز عصمت ہے، وہ مرکز عصمت ہے۔ اور یقیناً اس لیے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے یقیناً ان کو بڑے بڑے فتنوں سے پالا پڑا، تو اللہ رب العالمین نے مبلغ بھی اصلاً انہی کو بنایا، مبلغ بھی اصلاً انہی کو بنایا۔ جہاں انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں امت کے اندر تحریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اصل جو کتاب، اصل جو ہدایت کی کتاب ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے، اس کی سریح نصوص جو ہے، ٹیکس آف بک جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی تشریحات یا ایکسپلین کرانے کے جو طریقے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے منصب کا تحفظ اور اپنے منصب کو کا تحفظ اور پھر خاص طور پر اس علمی منصب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو فیض یاب کرنے کے لیے اور اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے کہ ہدایت ہمارے جانب سے تمہیں ملے گی، تمہیں زندگی کا منشور ہماری جانب سے ملے گا، تو اللہ رب العالمین کا یہ جو دعویٰ ہے اس دعوے کو کامیاب کرنے کے لیے رب کریم انبیاء کی ذات کو دلیل بناتا ہے اور فرماتا ہے جو میں یہ کہتا تھا نا تم سے کہ تمہیں ہدایت ہم سے ملے گی، تو یہ ہمارے نمائندے ہیں، ان سے تم ہدایت لو۔ پھر ان نمائندوں کو اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے بشری اس نقص اور عیب سے اس طرح پاک کر دیا کہ کہیں تبلیغ میں، کہیں ابلاغ میں، کہیں پہنچنے میں، کہیں پہنچانے میں، کہیں سمجھانے میں، کہیں نبھانے میں، کہیں بھی اقربا پروری یا نفس کا شائبہ نہ ہو، تو رب کریم نے انہیں عصمت عطا فرمایا اور مکمل طور پر شیطان کے مکر و کیب سے انہیں محفوظ کر دیا۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ یقیناً پہلی امت ختم اس لیے ہوئی کہ نبی کے جانشین کم بنے، نبی کے جانشین کم بنے، کچھ لوگ صحبت حاصل کرتے رہے، یہ فیض آگے نہ پہنچا، امتیں بگڑ گئی۔ لیکن سید عالم فرماتے ہیں کہ ارسلت للخلق کافہ، مجھے کائنات کے لیے جب رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو رب کریم نے مجھ پر نبوت تو ختم کر دی ہے، ہر طریقے سے نبوت ختم ہو گئی ہے، نہ اس میں بالفرض کا رابطہ ہے نہ بلا فرض کی بات ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے نہیں، فرمایا کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی، اس قسم کی کوئی اصطلاح شریعت مبارکہ نے گویا کہ جائز رکھی نہیں، نہ اس کو ملحوظ رکھا، بلکہ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اس منصب پر فائز فرما دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین، ہم نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، اور خاتم النبیین نبوت کو ان پر ختم کر دیا تو یہ نبوت ان پر ختم ہو گئی. تو ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ختم نبی ہونے کا اور خاتمیت کا دعویٰ خود اظہار فرمایا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے بتا دیا کہ خاتم کا معنی صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو امت کے اجماع سے بھی یہ معنی گویا کہ متعین ہوا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ وہ جو امانت ہدایت کی صورت میں تھی، وہ امانت جو سچائی کی صورت میں تھی، وہ امانت جو رب سے رشتے کی صورت میں تھی، وہ امانت جو رب کے مزاج کو جاننے کی صورت میں تھی، وہ امانت جو سراسر ہماری ہدایت کی تھی، وہ امانت جو ہمارے لیے مشعل راہ اور نظام زندگی تھی جہاں اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا. تو سرکار فرماتے وہ منصب جو تھے وہ مجھ پر ختم کر دیے گئے، لیکن آگے یہ بات کیسی چلے گی. فرمایا مجھ پر اللہ نے جہاں دیگر فضل فرمایا تو یہ فضل یہ عطا فرمایا کہ میری صحبت میں جو آج میرے صحابہ بیٹھے ہیں وہ، اور قیامت کے سرے تک جو لوگ موجود ہوں گے، تو میرے فیض کو عام ایسا کیا کہ عصمت تو مجھ پر ختم کر دی ہے لیکن شیطان کے مکر و کیب کے تحفظ کو اللہ رب العالمین نے میرے امت کے علماء میں جاری کر دیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ علماء ربانیین ہوتے تنہا ہیں، پورے کفر کے سامنے تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہی اولیاء کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں، یہی اگر اسلاف کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں، تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مرتبہ تحفظ عطا فرمایا. ایک لفظ کی وضاحت کر کے پھر میں مزید اس موضوع کی طرف آتا ہوں، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا اسلاف کہتے ہیں، جن کو ہم اکابر کہتے ہیں، یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہیں اور نہ یہ رسول ہیں، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے اس ان افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ نبوت تو مجھ پر ختم کر دی گئی ہے لیکن ہدایت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور نظام حیات کو ذکر کرنے کے لیے، نظام ہدایت کو ذکر کرنے کے لیے اور میرے معاملات کو آگے پہنچانے کے لیے رب کریم میرے علماء کو اور میری امت کے علماء کو ایسا مزاج عطا فرمائے گا کہ ان کے جسم سے، ان کے تن سے سر کو اگر کوئی اتار دے تو وہ اس پر تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن میرے دین کے ساتھ وہ مخالفت اور بغاوت کرے یہ ان سے نہیں ہو سکتا. تو یہ حضور نے ضمانت مرحمت فرمائی، اور پھر وہاں پر وصیت کے طور پر یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعویٰ کرے، جہاں یہ نصیحت کی ہے وہاں یہ بھی فرمائی، تو منصب بڑے بزرگوں کا ہے، یہ منصب تو بڑا حساس اور امین منصب ہے. فرمایا اگر کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے سامنے ظہور فتن ہو جائے، فتنہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور یہاں فتنے سے مراد اصل میں نظریاتی فتنہ ہے، یہ نیچے سطح کے جو فروع میں ہونے والے فتنے ہیں یہ تو دوسری چیز ہیں، لیکن جو نظریات کے فتنے ہیں تو سید عالم اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں، اور امام نووی نے اس کا تخصص بھی عقائد کے ساتھ کیا ہے، آپ اربعین میں اس کا یہی معنی مختص کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور میری امت کے اور میرے دین کے اصل نظریات کو پامال کرنے لگے، ان اصول کو توڑنے لگے کہ جن اصول کی وجہ سے مسلمان مسلمان نظر آتا ہے. اگر مسلمان سب کچھ کھائے پیئے تو پھر اس کی انفرادیت کیسے؟ اگر مسلمان جو اس کا جی چاہے بولتا پھرے تو پھر اس کی انفرادیت کیسے؟ مسلمان جو چاہے اپنے جذبات کو رنگ دیتا رہے، خارج میں اپنے جذبات کی تصویر بناتا رہے، اور اپنے اندر اٹھنے والے ہر جذبات کو کسی بھی عمل سے تعبیر کرتا رہے، اور اس میں کوئی قدغن، کوئی قید، کوئی میپ اور کوئی راستہ، کوئی رخ اس کے لیے متعین نہ ہو، تو پھر اسلام کی انفرادیت کیسی ہے؟ تو فرمایا اس کے جذبات کے لیے، اس کے خیالات کے لیے، جو اس کے لیے ایک رخ منتخب کیا گیا ہے، جو ضابطہ اس کے لیے بنایا گیا ہے، جو قانون اس کے لیے بنایا گیا ہے، فرمایا جب اس قانون کو توڑنے والے پیدا ہو جائیں گے، جب اس ضابطے کو توڑنے والے پیدا ہو جائیں گے، جب اس منشور کو توڑنے والے پیدا ہو جائیں گے، جب اس خط کو مٹانے والے پیدا ہو جائیں گے کہ جو خط بالکل مجھ تک کھینچا ہوا آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت وہی علماء میرے طریق پر ہے جو اپنے مدارس، جو اپنی نمازیں، جو اپنے معاملات اور جو دیگر چیزیں ہیں اس میں لوگوں کے سامنے جو تقوی و طہارت کا سہرا پہن چکے ہیں، اب عملی طور پر انہیں اس بات کا اظہار کرنا ہوگا. اور سب سے پہلے کیونکہ ان کو وہ عزت ہمارے خطوط پر چلنے کی بنا پر ملا تھا، ہمارے نقش قدم پر چلنے کی بنا پر ملا تھا، ہمارے ہم نے جو راستہ متعین کیا تھا مسلمان کی انفرادیت کا، اس کے تحفظ اور اس کو پہرا دینے کے لیے بنا تھا، اب اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے پہرے کی ذمہ داری ادا نہ کر سکے اور اس کے سامنے ان قانون کو مٹایا جائے اور ان فصیل کو توڑا جائے، ان
قیود کو ہٹایا جائے, اور گویا کہ وہ قیود وہ بند جو حضور نے اپنے عمل سے, قرآن نے اپنے نظریے سے باندھا ہے, اس کو توڑ کر کفر اور اسلام کو اور حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ کیا جائے اور اس میں آمیزش پیدا کی جائے. تو اس تناظر میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم خود دیکھو گے کہ منصب تحفظ پر کون ہے, تم خود دیکھو گے کہ میری قبر اقدس سے میرے سینے کا فیض کسے مل رہا ہے, اور وہ تمہارے قریب ہوگا. تم غور کرنا کہ جب فتنہ ہوگا اس وقت وہ حق کہے گا, جان دے دے گا, میرے دین کی اقدار اور قواعد کو بچائے گا, وہ ہوگا تمہیں میں سے, تم اس کے لباس سے اسے نہیں پہچانو گے. یہ کردار تمہیں بتائے گا کہ جسے میں ربانیین کہہ رہا تھا, جس کو میں اپنا نائب کہہ رہا تھا, وہ یہ علماء ہے. اور فرمایا ظہور فتن ہو اور وہ گھر میں چھپ جائے, بھاگ جائے, لوگوں کے نظریات کہ تحفظ کے لیے کوششیں نہ کرے, سمجھ رہے ہیں؟ اور میں وہی عرض کر رہا ہوں, نظریات جیسے توحید کا نظریہ ہے, جیسے نبوت کا نظریہ ہے, نبوت کے نظریے میں جس خاص طور پر جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے, جیسے بولیے ختم نبوت کا مسئلہ ہے, یا نظریات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سات اہل سنت و جماعت کا وہ رشتہ اور وہ شاعر اور وہ معمولات جس سے یہ اپنے راستے کو ہموار کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کو حاصل کرنے کے لیے, میرے دوستو اس پر اگر کوئی الحاد اور بے دینی کے فتوے دینا شروع کرے تو اس پر جو سکوت کرے گا تو یہ اصل نظریات سے راہ فرار اختیار کرنا ہے, اور وہ قاعدہ وہ ضابطہ جو اسلام نے متعین کیا تھا اس کو توڑنا تھا, کہ جو دین تھا اس کو الحاد بنایا جا رہا ہے, جو توحید تھی اس کو شرک کہا جا رہا ہے, جو ایمان تھا اس کو کفر کہا جا رہا ہے, اور جو غیر ایمان تھا اس کو ایمان کہا جا رہا ہے, جو غیر توحید تھی اس کو توحید کہا جا رہا ہے, جو غیر مزاج اسلام تھا اس کو مزاج اسلام کہا جا رہا ہے, جو اللہ رب العالمین کے قوانین اور قواعد نہیں تھے, غلط تعبیرات اور غلط تشریحات کر کے اس کو اللہ کا قانون بنایا جا رہا ہے, اس وقت رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اب دائرہ کار آ جاتا ہے کہ کس کو تم نے فالو کرنا ہے, کس کو تم نے مقتدا بنانا ہے, کس کو تم نے مرشد بنانا ہے. فرمایا مرشد کا منصب ہو یا علم کا منصب ہو, یہ منصب وہ امانت والا منصب ہے, یہ وہ ذمہ داری والا منصب ہے جو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے. مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن اس ذمہ داری کو آگے بڑھانے کے لیے رب کریم اس منصب کو تو رکھا ہے لیکن منصب کو بصورت نبوت کے نہیں رکھا, علم کے رکھا ہے, اور انہیں معصوم نہیں محفوظ بنایا ہے, اور ان کے عمل کو جاننے کے لیے تم دیکھو گے کہ جب بھی ظہور فتنہ ہوگا اور وہ عالم اپنی قدر اپنی عزت کو بالائے طاق رکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظریات کے تحفظ کے لیے مشعل ہاتھ میں لے کر راہ ہدایت پتر جائے, اور لوگوں کو کہو آؤ اس اندھیرے میں نہ بھٹکو, اس روشنی کو لے کر میرے جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں میرے پیچھے چلتے رہو. سرکار فرماتے یہ وہ علماء ہیں جو میرا فخر ہیں, جس کی وجہ سے میں بنی اسرائیل پر فخر کرتا ہوں کہ یہ کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے, اور یہ کام میری وساطت سے جس پر میں فخر کر رہا ہوں میری امت کے علماء کر رہے ہیں. اور فرمایا یہ ساری قاری صاحب وغیرہ سب کی تفسیریں اس میں آتی ہیں جو فلسفہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے منصب پر لباس, جو اپنے منصب پر القابات, جو اپنے منصب پر جن عمارتوں کے ساتھ, وہ سمجھے کہ منصب کا اعتراف ان چیزوں سے ہوتا ہے, اور یہ چیزیں منصب کے ساتھ ہے, اور جب ظہور فتنہ اس کے سامنے ہو وہ زبان کو بند کر لے, لوگوں کو حق نہ بتائے. مسئلہ کیا لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ضرورت کے اعتبار سے, وہ اس مسئلے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے کے چکر میں وہ دوسرے منصب کو ذکر کرے. تو سید عالم فرماتے ہیں جب ظہور فتنہ ہو اور عالم, اس قسم کا عالم جو میں بات کر رہا ہوں, جب اپنے آپ کو روکے اور اپنی زبان کو بند کرے تو فرمایا روئے زمین کی ہر مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے, کیونکہ اس نے منصب کے ساتھ خیانت کی ہے. کیا کی بولیے؟ منصب کے ساتھ خیانت کی ہے, اور جنہوں نے منصب کے ساتھ وفاداری کی ہے تو سید عالم فرماتے ہیں ان علماء پر میں فخر کرتا ہوں. تو میں نے یہ شرعی فلسفہ, ایک تاریخی فلسفہ جو انتہائی اختصار کے ساتھ, وقت بہت ہو چکا ہے, تو یہ جو میں نے عرض کیا جو وہ علماء جن پر رسول اللہ فخر فرماتے بنی اسرائیل کے انبیاء کے سامنے, اور جنہیں منصب نبوت کا فیض ملا اور وہ علم کے جوہر کو وہ پا کر محفوظ ہوئے, اور اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے جو دنیا ان کے لیے کانٹے کی سیج تھی انہوں نے اپنے عمل سے اسے پھول کی سیج بنایا, اور اپنی جیب بھرنے کی بجائے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو پیوستہ اور راسخ کرنے کی کوشش کی. فرمایا یہی وہ علماء ربانیین ہیں جن کو تم نے جن سے تم نے اتباع کو حاصل کرنا ہے. تم ان کو دیکھو گے تو یہی وہ علماء ہیں. جس نے ایسے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا, جس نے ان کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی. اور میں کہتا ہوں بلا شک و ریب قاری صاحب علیہ رحمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے. وہ مکمل طور پر آپ اسی صف کی ایک کڑی اور اسی میدان کے شہسوار اور اسی جماعت کے فرد کامل نظر آتے ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی جس امانت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبید بن کعب سے پوچھا تھا, حضرت محدث ابن جوزی نے اربہ المحیط جو ان کی تفسیر ہے اس میں لکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک دفعہ پوچھا رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ حضرت عبید بن کعب سے کہ تم تقوی کو کیا سمجھتے ہو اور تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی کی مختلف تعبیرات اور مختلف اس کی تشریحات اور اپنے مزاج کے اعتبار سے اصل معنی جو اس کا خشیت الہی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اعتبار سے جو علماء صوفیہ نے تعبیر کی ہے, لیکن حضرت عبید بن کعب نے بڑی لاجواب تعبیر کی جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جو خود علم کا مرکز ہیں لیکن ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تقوی کو تم کیا سمجھتے ہو. تو فرماتے ہیں کہ حضور میں تقوی کو یوں سمجھتا ہوں جیسے کانٹے کی وادی ہو, کانٹے کی وادی ہو اور آپ نے بڑا قیمتی اور خوبصورت لباس پہنا ہو, آپ نے بڑا قیمتی اور خوبصورت لباس پہنا ہو اور آپ کو اس کانٹوں کی وادی سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے. فاروق اعظم نے فرمایا اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے, فرمایا یہی تقوی ہے, فرمایا یہی تقویٰ ہے. یہ ان علماء ربانیین کا اصل زیور رہا ہے. اور سیدنا قاری صاحب علیہ نے اپنے اساتذہ سنا, ہم ایک واسطے سے ان سے جڑتے ہیں, ہم نے اپنا اساتذہ سے سنا کہ وہ قاری صاحب علیہ رحمہ کے تقویٰ زہد و طہارت کے بارے میں یہی جملے ارشاد فرماتے ہیں. اور یہی علماء کا سب سے بڑا ملکہ رہا ہے کہ ان کے اندر زہد رہا, وہ دنیا میں تو رہے لیکن دنیا ان میں نہیں آئی, وہ دنیا میں تو رہے لیکن دنیا ان میں نہ آئی. وہ دنیا میں اس لیے رہے کہ خدا نے وہ رشتے صلہ رحمی کے خود قائم فرمائے ہیں, لیکن دنیا ان میں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منصب کی خدمت پر انہیں خدا نے اپنے فضل سے چن لیا تھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا اور وہ منصب جلیل انہیں مل گیا تھا کہ وہ دنیا میں رہے. اربوں پتی مریدین ان کے ہاتھ چومتے تھے لیکن پھر بھی ان کے در کے بھکاری رہے, انہوں نے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں. ان کے اگر ہاتھ اٹھے تو قرآن کہتا قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے یہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کی پشتیں لوگوں کی ٹانگیں تو دنیا کے لوگوں کے آگے جناب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے, ان کی کمر کا زور جو ہوتا ہے وہ دنیاوی مناسب کے لوگوں کے سامنے جم کر کھڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن فرمایا جنہیں ہم زہد کامل عطا فرماتے ہیں, جنہیں ترسیل علم کا ہم بانی بناتے ہیں نمائندہ بناتے ہیں, اور فرمایا جنہیں آنے والی امت کے لیے اساغر کی خدمت کے لیے ہم اپنے جناب سے مبلغ اور اپنا نمائندہ بناتے ہیں, ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی کمر اور گردنیں ان کے آگے جھکتی ہے اور ان کی کمرے اور ان کی گردنیں ہمارے آگے. فرمایا کہ ان کی پشتیں جو ہیں, ان کی کمرے, ان کے پہلو جو ہیں, وہ اللہ کی یاد میں راتوں کو بستروں سے جدا رہتی ہے. اگر وہ گڑگڑاتے ہیں تو اپنے رب کے آگے گڑگڑاتے ہیں, وہ دست سوال کرتے ہیں تو اپنے رب کے آگے کرتے ہیں. اور فرمایا ان کے لیے فراست کا اس عاجزی اور اپنے منصب کا احساس کہ میں کون ہوں اور میری عزت کیوں ہے اور میری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں, میں کس مشن کا مبلغ ہوں, میں کس منصب کا ذمہ دار ہوں, اگر میں پسلا تو سب پر بدنامی آئے گی. یہ جس نے منصب کے ساتھ فرائض منصب کا احساس جن کے قلب و جگر کے اندر ودیت کر دیا گیا, تو رب کریم فرماتا ہے پھر ہم الہام و فراست کے گوشے ان میں کھولتے ہیں. یعنی جب وقت فتنہ ہو جاتا ہے اور اس فتنے کو حل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جناب مختلف قسم کے دائیات قلب پر اترتے ہیں, یہ بھی کرنا چاہیں اس طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ بھی کرنا چاہیں اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ بھی کیا جائے اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں زہد نصیب ہوا جو اندر سے تاریک دنیا ہوئے، جو دنیا میں رہ کر موت کے عاشق، رب سے ملاقات کے عاشق اور رب سے ملنے کے عاشق رہے، رب کریم فرماتا اس نعمت کے عوض، اور بالخصوص جو انہیں منصب، بڑے قابل قدر جملے میں بزرگوں کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اپنے منصب کی حساسیت اور ذمہ داری اور اپنے مرتبے کی حساسیت اور ذمہ داری کو کبھی وہ فراموش نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا منصب کیا ہے، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ان کی ہے کہ جن کے ناموں سے ہم قادری لکھتے ہیں، جن کے ناموں سے ہم چشتی لکھتے ہیں، جن کے ناموں سے ہم نقشبندی لکھتے ہیں، جن کے ناموں سے ہم سہروردی لکھتے ہیں، تو وہ اس ان القابات اور ان نسبتوں کے اس قدر محرم ہوتے ہیں اور اس کی حرمت کا اس قدر تقاضا رکھتے ہیں، کچھ کہنے سے پہلے کچھ جذبات ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے خیال پر اتنی گہری نگرانی ہوتی ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے انہیں اپنا منصب یاد ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو ہم نہیں پھیلا رہے، جن کی نسبتیں لے کر ہم آئے ہیں ان سب کے لیے نسبت ہو جائے گی، اور اگر ہم حق کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جن کی نسبتیں ہمارے ساتھ تھی اس غلامی کا تقاضا بھی یہی تھا، اس غلامی کا بولیے تقاضا بھی یہی تھا. تو رب کریم فرماتا ہے جنہیں منصب کا احساس رہتا ہے، قاری صاحب وہ شخصیات ہیں جنہیں منصب کا احساس تھا، اس لیے کوئی قدم ادھر سے ادھر نہیں گیا. اور اس کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ منصب کا احساس ہی، منصب کا احساس ہی اپنے اکابر سے بندے کو جوڑ کر رکھتا ہے، اور اکابر سے جب جوڑتا ہے منصب کا احساس تو پھر اس خیال کی طرف بھی طبیعت برنگیختہ ہوتی ہے کہ پھر ان اکابر کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے اور پھر ان اکابر کے ساتھ جا کر رب کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے. تو یہ دو فائدے کیا ہوتے ہیں، منصب کا احساس اس بات کی طرف لاتا ہے کہ پھر وہ وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو ضائع بولیے، کیونکہ وقت ضائع جو ہوتا ہے اس کے بارے میں علم نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں اس کے دو چور ہیں، وقت کے ضائع ہونے کے کتنے دو چور ہیں، یا تو ہمیں موضوع سے دلچسپی نہیں، وہ جو کام ہے جس کام کو ہم ڈیلے کرتے ہیں، جس کام کو ہم ڈیلے کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس منصب سے ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، یا وہ کام ہمارے منصب کے اعتبار سے ہو اور ہمیں احساس ذمہ داری اور احساس منصب نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے معاملات کی قدر کو واضح کرتی ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جس طرح کے حضور قبلہ عبد الجلیل نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ، یہ اکابر اولیاء جو حال میں گزرے ہیں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ان کی زندگی کے سسٹم کو دیکھ کر ہم گھڑیوں کے جو کانٹے ہیں اور جو گھڑیوں کی سوئیاں ہیں اس کو ہم سیٹ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح گزارتے ہیں، کون سا وقت کہاں پر گزارنا ہے، کون سا وقت کتنے آرام کے لیے ہے، کون سا وقت کہاں پر ہے، اس لیے کہ دنیا کا محدود وقت وہ اپنی زیادہ ذمہ داری کے لیے کم سمجھتے ہیں، کہ ہم پر منصب بہت بڑا ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں کام بڑا باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ جو اقبال نے بات کی وہ اسی تناظر میں کی ہے کہ وقت فرصت ہے کا. اور یہی فاروق اعظم سے جب کسی نے کہا کہ فلاں شخص فارغ بیٹھا ہے، فرما مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ فرما مومن کے پاس فراغت کے وقت ہوتے ہیں، مومن کا فارغ ہوتا ہے؟ اقبال نے یہی کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یعنی جو منصب ہے وہ منصب کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں اور جو پیریڈ اور جو ڈیوریشن دیا گیا ہے وہ اتنا محدود ہے کہ ایک لہجہ بھی اس میں نہیں چھوڑا جا سکتا. میں کتاب پڑھ رہا تھا حضرات گرامی، حضور قبلہ امام المجاہد اور اہل سنت کے امام حضرت عبدالعزیز فرحالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نبراز بڑی مشہور شرح ہے، شرح عقائد کی، آپ کے کرامات میں ایک بہت چھوٹی عمر میں آپ نے انتقال کیا، عبدالعزیز فرحالوی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال کے لگ بھگ یا 29 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے، لیکن آپ کا مرتبہ اتنا عظیم تھا اور اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کے سوانح حیات میں مرتب کرنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ بچپن ہی سے سینہ علم اور تفہیم علم اور تبلیغ علم میں اس قدر مملو اور شرح صدر ہو چکا تھا، اتنی متین شخصیت تھی، ایک تو علم کو سمجھنا پھر علم کو سمجھانا. اس منصب پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے خود دیکھا کہ سفید ریش علماء, یعنی سفید داڑھی والے بڑے بڑے علماء, ان کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے, اور ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ وہ خود بیٹھ کر پڑھا رہے تھے. اور عمر کی حالت کا اندازہ آپ اسے لگائیے کہ ایک چڑیا کا بچہ اڑتا ہوا گویا کہ کھڑکی پر آ کر بیٹھا, تو آپ نے کتاب کو چھوڑ کر اپنا رومال اس پر پھینک دیا پکڑنے کے لیے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمر اتنی ہے کہ یہ ذوق باقی ہے, لیکن علم کی وسعت اتنی ہے کہ لوگ سفر کر کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے سوانح میں آتا ہے کہ جب آپ نحو کی ایک مضبوط کتاب کی شرح لکھ رہے تھے, اس بار علماء نے کہا کہ یہ نبراسی آپ جب تحریر فرما رہے تھے, تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز سے لکھنا شروع کرتے تو فجر تک لکھتے رہتے, اور فجر کے بعد صرف اتنا سونا کہ جس سے جو طبیعت کی تھوڑی گرانی وہ ختم ہو جائے, جو جس کو کہا جائے کہ جناب جو چند منٹوں پر موقوف تھا, اس کے بعد وہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا, تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا, پھر نماز کھانا, پھر اس کے بعد سنت کو ملحوظ رکھنے کے لیے قیلولہ, اپنی کمر کو چند وقت کے لیے سیدھا کر دینا, پھر شروع ہو جاتا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود اپنا یہ معاملہ اپنے استلامیزہ سے کہا کہ رات ایک بڑی عجیب بات ہوئی. کہنے کہ جی کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میں لکھتا رہا تو میرے ایک شاگرد نے مجھے لسی بنا کر دی عشاء کے وقت, میں نے وہ پی لیا, جس کی بنا پر مجھے رات کے وقت پیشاب کی حاجت ہوئی. تو کہتے ہیں کہ جناب میں جہاں تک ہو سکتا تھا تبھی تقاضے کے اعتبار سے, بتقاضے بشریت, کہ یہ اہم باتیں جو بھی میرے دماغ میں آ رہی ہیں, میں ادھر سے ادھر چلا گیا تو اتنی بڑی امانت جو میرے دماغ میں اتر رہی ہے اور آ رہی ہے, یہ میری طبیعت سے زیادہ قیمتی ہے, کیوں نہ اس بات کو امت تک پہنچا دیا جائے تفہیم علم کے حوالے سے. اور یقیناً انہوں نے بڑے بڑے مسئلے کی غدا کشائی کی, بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں انہوں نے کتاب لکھ کر تفضیلیت کا جنازہ نکالا ہے. میں کہتا ہوں ان کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت اتارے, اور وہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ گرمی کافی سخت تھی اس لیے شاگرد یہ لسی بنا کر لایا, رات کے وسط پہر میں لکھتے لکھتے جب وہ طبیعت سے بے حال ہوئے تقاضا بشری کے اعتبار سے, آپ نے عبارت کو وہاں پر چھوڑا اور کہا آ کر اس عبارت کو میں مکمل کرتا ہوں, لیکن دل میں یہ خیال بھی کھاتا جا رہا تھا کہ انسان ہے, بعض ذہن سے اوجھل ہو سکتی ہے, اور اتنی بڑی نعمت جو اس وقت میرے قلب پر اتر رہی ہے وہ میں کس طرح گویا کہ آگے نہ رکھوں. اور تقاضا بشری کے اعتبار سے یہ معاملات بھی آپ کی غیرت علم سے اور حمیت دین سے مانے تھی کہ میری طبی تقاضے ایسے ہو رہے ہیں اور اس میں میں اس پر اصرار کرتے ہوئے لکھوں, تو دونوں چیزوں کا جب دونوں دائیات, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے ولی کے لیے کہ جب دونوں دائیات یعنی دو ایک مسئلے کے حل کے لیے دو فکریں ایک ساتھ اترتی ہیں, یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو, تو اس میں فرق کرتے وقت وہ دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہوتا ہے, وہ کام بھلے ایک پر کرے لیکن اللہ اس کو دونوں کا اجر عطا فرماتا ہے, اور اگر وہ دونوں پر نہ بھی کر سکا کسی حالات کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین پھر بھی اس کے لیے اجر و انعام لکھ دیتا ہے. اس کی ایک نظیر حضرت عبدالعزیز فرہاروی کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ اس اعتبار سے حمیت دین اور غیرت دین اور حیائے دین کہ اس کیفیت میں کس طرح لکھوں کہ جب سے مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے اور بات میں دین کی لکھ رہا ہوں, اور اگر چھوڑ کے جاتا ہوں تو کہیں بات میرے ذہن سے مہونہ ہو جائے. کہتے ہیں بس میں نے کاغذ کے صفحے کو لیا اور وہاں پر اس کو کہا میں آ رہا ہوں اور یہ بات میں نے لکھنی ہے, کاغذ کے صفحے کو لیا, فرمایا میں آ رہا ہوں اور یہ بات میں نے لکھنی ہے, اٹھ کر آپ تشریف لے گئے. جب لوٹ کر آئے تو وہ جملہ مکمل لکھا ہوا تھا. وہ آج بھی نبراس کے اندر علماء کہتے ہیں وارد موجود ہے, وہ جملہ مکمل لکھا ہوا تھا. جب آپ آئے باوضو ہو کر تو استغراق کی کیفیت میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی, فرمایا کہ حضور آپ کا طلب علم اور منصب کی ذمہ داری کا اتنا کٹھن احساس تھا کہ آپ وہاں چلے گئے تو رب نے مجھے حکم دیا کہ وہ مزاج جو تھا میں اپنے ہاتھ سے اس میں تحریر کر دوں. تو آپ کی تحریر اور معاونت کے لیے حضرت خضر کو بھیجا گیا. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو منصب کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو اقبال نے یہ بات کی تھی کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, وقت فرصت ہے کہاں بولیے کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کو کبھی سویا ہوا نہیں دیکھا. یہ آپ کی مشہور کرامات, امام سیوطی نے بھی نقل کی اس کو, فرمایا آپ کی کیفیت تھی کہ فجر کی نماز پڑھاتے اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ درس حدیث دیتے ظہر تک، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد کھانا تناول فرماتے، اگر روزانہ ہوتا تناول فرماتے، اور اس کے بعد درس کا سلسلہ ہوتا عصر تک، اور عصر کی نماز پڑھاتے، پھر تلامذہ سے ملتے، اور جو سوال جواب کا سلسلہ ہوتا وہ زبانی، مغرب تک یہ سلسلہ چلتا، مغرب کی نماز پڑھاتے، مغرب کے بعد عشاء تک یہ سلسلہ چلتا، اور عشاء کے بعد مؤذن سے یہ کہا کرتے تھے کہ اب سب چلے گئے ہیں، لہذا تو دروازہ مسجد کا بند کر دے، اور دیکھ کھڑکیاں ساری بند کر کے جانا کہ نہ جانے کوئی اندر آ جائے یا کوئی دیکھ لے، اور یہ ذمہ داری کے ساتھ اسے روانہ کرتے. مؤذن کہتا ہے ایک دن میں جلدی آیا تو میں نے دیکھا کہ فجر کے قریب کا وقت تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سجدے کی حالت میں تھے، پورا دن جاگنے میں گزرا ہے، سجدے کی حالت میں تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے، اس قدر منصب کی ذمہ داری اور احساس جواب دہی کی فکر ہے. کہتے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے کیا تو نعمان بن ثابت کو بخش دے گا؟ کیا تو اپنے فضل سے، میں امید رکھوں کہ تو نعمان بن ثابت کو بخش دے گا؟ تو حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو گویا کہ زمین پر پشت کو ہموار کرتا ہوا نہیں دیکھا، یہ پورا وقت گزرا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دربار مصطفیٰ سے چن لیا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گویا کہ جو چٹائی مبارک تھی اس پر آپ گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں، اور امت کی فکر میں آپ کچھ بات پر غور فرما رہے ہیں. کہتے جیسی ہماری آہٹ حضور نے سنی، سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کھجور کی شاخیں جو تھی نا اس کے نشانات دیکھے. فاروق اعظم کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیسر و کسرا، بڑے مہنگے بستروں پر سوتے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ نے اس چٹائی کو اپنا بچھونا بنایا کہ جس کے حجم کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس ورم آ گئے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں یہ دنیا ہوتی اس لائق. تو یہ وہ دروس کے سلسلے جو آئے ہیں. منصب کی ادائیگی بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ دونوں اخلاق باطنی اور اخلاق ظاہری اور منصب ذمہ داری کے ساتھ کوئی اپنے منصب کو ادا کر جائیں تو میرے دوستو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، جس طرح میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہی آپ خلفائے راشدین میں دیکھیں، سیدنا عمر کو کس نے سویا ہوا دیکھا؟ دن بھر امور مملکت کی ذمہ داری، رات کو پھر لوگوں کے معاملات کے اعتبار سے گلی میں گشت کرنا اور لوگوں کے معاملات کی نگرانی رکھنا. یعنی کہنے کا مقصد کیا؟ یہی فاروق اعظم کہ بندہ کبھی فارغ ہوتا ہے، مومن کبھی فارغ ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی شخصیات کو چن لیتا ہے نبوت کی نیابت کے لیے، پیغام نبوت کی نیابت کے لیے، اور پھر یہ سلسلے یکے بعد دیگرے ان کی تصویر کے حوالے سے گزرتے رہتے ہیں. اور گھبرائیں نہیں، جب تک اس دین میں باقی رہنا ہے اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا مومن موجود ہوگا، ایسے علماء ربانین ہر دور میں آتے رہیں گے. اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی کی اقتداء کرو تو اس کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو ملحوظ رکھو. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے منصب جلیل کے لیے چنتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے. اس کے دل سے بولیے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے. اور دنیا کی محبت کو نکالنے کا فلسفہ یہ ہے، تعارف یہ ہے کہ وہ موت سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کا خوف اسے ہمیشہ لگا رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دنیا سے محبت کے تقاضے کو ذکر کرتی ہے. تو یہ جتنے علماء کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چاہے حضرت قاری صاحب ہوں یا حضور سیدنا مفتی وقار الدین صاحب ہوں یا علامہ زری صاحب ہوں یا حضرت فاضل بریلوی ہوں، یہ وہ شخصیات اس فلسفے میں مکمل فرد کامل ہیں. کہ حضرت فاضل بریلوی کے سوانح میں آپ نے نہیں پڑھا کہ 22 گھنٹہ دن میں کام کرنا، 22 گھنٹہ دن میں کام کرنا اور 2 گھنٹے آرام کے رکھنا، جس کی بنا پر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر عمر شریف کے اندر سر میں بڑا شدید درد ہو گیا تھا مستقل جاگنے کی وجہ سے سر میں بڑا شدید درد ہو گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کون آرام کو نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ مخمل کے بستر پر وہ سوئے؟ لیکن وہ کیا چیز ہے جو انہیں محنت کی طرف اتارتی ہے؟ اتنے شاق اور اتنی مشکل ریاضات اور مجاہدے کی طرف اتارتی ہے. ہم اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جس طرح تمہیں اے سی میں اور ٹھنڈک میں اور تمہیں نرم بستر پر سونے میں آرام محسوس ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ ہمیں رات میں جاگنے میں آرام محسوس ہوتا ہے. بس ذوق کو تبدیل کرنا ہے. اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہو کچھ دن اگر وہ میٹھا نہ کھائے تو کڑوا بھی اسے میٹھے لگنے لگ جاتا ہے. فرمایا فکر کا مزاج ہوتا ہے اور فکر کا ہاضمہ ہوتا ہے. تم نے دنیا کے دل دادا بن گئے, لہذا اس نرم بستر پر تمہیں لذت آتی ہے. ہم نے خدا کے حضور کھڑے ہو کر اپنے منصب کا جواب دینا ہے, اس لیے ہمیں جاگنے میں مزہ آتا ہے اور ہم گھبراتے نہیں, وحشت نہیں ہوتی. اگر ہم جاگے نا تو وحشت ہو جاتی ہے, ہم روئے نا تو وحشت ہو جاتی ہے, ہم سارا وقت دین کے لیے لگائے نا تو وحشت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اب ہمارا ذائقہ دنیا والا نہیں ہے, اللہ والا ہو گیا. تو یہ بھی آپ سمجھیے, وہ ریاضت کی جو کیفیت ہے وہ پھر ان کا مزاج بنتی ہے. کیا بنتی بولیے؟ وہ ان کا مزاج بنتی ہے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ چیزیں, جب تمام چیزیں ان کے لیے ودیعت کر دی جاتی ہیں تو جنت کے وارث بھی پھر یہی لوگ ہوتے ہیں, جنت کی زمین کے وارث بھی یہی ہوتے ہیں, رجال اللہ یہی ہوتے ہیں. اور جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ مرد, تو مرد بھی یہی ہوتے ہیں جو طالب مولا ہوتے ہیں. تو جن شخصیات کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ واقعی میں فکر تصوف کے اندر بھی مکمل مردانگی رکھتے ہیں, اور تصوف کے قاعدے میں مردانگی کا معیار اور اس کا تعارف کیا ہے؟ دنیا کا طالب نہ ہو, مولا کا طالب ہو. اور مولا کا طالب ہونا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. اور مرد اس کو کہتے ہیں جو فکر میں مضبوط ہوتا ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں, ہماری اصطلاح میں مرد اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی ہوس اور لالچ اس کی پاؤں کی بیڑی نہ بنے, کیونکہ مرد میں سنجیدگی ہوتی ہے, وقار ہوتا ہے, اپنے ہدف کو سر کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس میں خودداری ہوتی ہے, اس میں غیرت ہوتی ہے, اپنے منصب کے ساتھ مکمل حیا ہوتی ہے. جس منزل تک اس نے پہنچنا ہے اس میں وہ سنجیدہ ہوتا ہے. لہذا صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں مرد وہ ہوا کرتا ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں الجھی تھا, جو مولا کا طالب ہوتا ہے. اور یقیناً اس کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو فرما مرد وہ ہوتا ہے, انسان مومن پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے رب سے ملنا ہے. تو پھر فرما مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے ہدف کو نہیں بھولتا, مرد وہ ہوتا ہے جس کی فکر اتنی مضبوط ہوتی ہے, مصمم ہوتی ہے, وہ اپنے فکر میں اس قدر راسخ الفکر ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تو ہل سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہل سکتا. اس لیے کہا گیا کہ جناب یہ اور لوگوں سے نہیں ہوتا, اس لیے اللہ نے ان شخصیات کو اپنا دوست بھی کہا, اپنا محبوب بھی کہا. اور فرمایا وہ شخصیات ہیں کہ ان کا تو تعارف ہونا چاہیے, کیونکہ جب ان کا تعارف ہوگا تب یہ مزاج آگے بڑھے گا. ان کا تعارف ہوگا, لوگ انہیں جانیں گے, تب یہ تعلیم آگے بڑھے گی. جب لوگ ان سے محبت کریں گے تب یہ تعلیم آگے بڑھے گی. تو رب فرماتا تم کوشش کرتے رہو, یہ تین باتیں ہمارے ذمہ چھوڑ دو. تمہارا تعارف ہم کرائیں گے اور تمہاری حفاظت ہم کریں گے. اور پھر خاص طور پر رب کریم شاہ فرماتا ہے کہ تمہاری محبتیں مومنین کے دل میں ہم ودیت کریں گے. اس لیے کہ اس تعلیم کو عام ہونا ہے. اور یہی حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے جو اس حدیث پاک کے لفظ کو نقل کیا تھا وہ اصل ہے اس بارے میں کہ جب زمین پر جبرائیل اللہ کے محبوبوں کے محبت کے جھنڈے گاڑتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے جبرائیل ساتھ میں یہ بھی اعلان کرو کہ صرف محبت کے جھنڈے نہیں گڑیں گے بلکہ جس کو محبت دی اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ خشک چشمے ان سے جڑ کر وہ بھی دریا بن جائیں. بکھری ہوئی اور بھٹکی ہوئی گمراہ انسانیت ان سے جڑ کر جادائے مستقیم پر آ جائے, جادائے حق پر آ جائیں, شارائے حق پر آ جائیں, منہاج حق پر آ جائیں. فرمایا اس لیے ان کا تعارف ہونا چاہیے. صرف محبت ہے تو محبت تو اخفا چاہتی ہے نا, محبت اخفا چاہتی ہے. یہ تو ہمارے اور اس بندے کے درمیان محبت کے قرینے ہیں. اس کا وہ اظہار کرے گا تو پھر محبت کیسی؟ وہ خود کہے گا میں ولی ہوں, میں اللہ کا پیارا ہوں, تو پھر محبت کیسی؟ محبت تو جس سے پیار ہے اس سے بھی کچھ نہ کہے بلکہ صرف غلامی کے نذرانے پیش کرتا رہے. فرما محبت کی بات تو یہ ہمارے اور اس کے درمیان راز رہتی ہے, لیکن محبت کا قرینہ یہ ہے کہ محبت جس سے ہے اور جس کو جس سے محبت ہو تو وہ اس کا چار دنگ عالم میں اعلان کرے اور وہ کہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں نا اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو رب کریم اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے جن کے سینوں کے اندر اس محبت کو ودیت کر دیتا ہے پھر ان کو بے نشان نہیں رکھتا. نجدی اگر گنبد گرا دے تو اس کے گرانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اولیاء بے نشان نہیں ہوتے, نہ یہ گنبدوں کے محتاج ہوتے ہیں. گنبدیں ان کے لیے نہیں ہوتی, گنبدیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو میں کوئی آ کر بیٹھے تو تسکین قلب پائے, تو اسے سایہ مل جائے, تلاوت کے لیے آسرا مل جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمام قبرستانوں سے ہٹ کر ان کا گنبد بنتا اس لیے کہ لوگوں کو ایک تعارف بھی ہو جائے کہ عام قبریں تو قبریں ہیں, یہ کسی اللہ کے اللہ والے اور جسے مرد کہا جائے اس کا مزار ہے کہ جس کا تعارف رب کریم نے کروایا. تو رب کریم فرماتا ہے کہ جبرائیل یہ بھی کہہ دو, اور حدیث پاک کے اندر آتا ثم یودع له القبول فی الارض, اللہ اس کے نام کی مقبولیت کو زمین پر رکھتا ہے, خدا اسے بے نشان نہیں کرتا میرے دوستو, نشان والا بناتا ہے, بلکہ بے نشان اس سے جڑتے ہیں تو نشان والے ہو جاتے ہیں. ہم اگر اپنے سلسلوں کے بزرگوں کو دیکھیں تو ہماری کیا حیثیت اوقات ہے, آج اگر کہیں جاتے ہیں تو ہماری قدر اس لیے ہوتی ہے کہ جناب ہمارے نام کے آگے قادری لکھا ہوتا ہے, ہمارے نام کے آگے چشتی لکھا ہوتا ہے, بولیے سبحان اللہ, ہمارے نام کے آگے نقشبندی لکھا ہوتا ہے, ہمارے نام کے آگے سہروردی لکھا ہوتا ہے. اور میں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے آج کل حالات ایسے, میں نے کہا ایمان تو وہی ہے جو فتنے کے وقت ظاہر کیا جائے, ایمان تو کہتے اس کو ہیں جو برسر عام اور جس وقت فتنہ عروج پر ہو اس وقت کہا جائے کہ میں مسلم ہوں, میں مومن ہوں اور میں اس اہل حق گروہ سے ہوں, تو یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. تو رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض, اللہ اس کے نام کی مقبولیت کو زمین پر رکھتا ہے, اولیاء کو خدا بے نشان نہیں کرتا بلکہ ان کے نام کی مقبولیت کو رب کریم زمین پر رکھتا ہے, اس لیے کہ جب ان کے نام کی مشہوریت ہوگی تب تو لوگ خدا کے قریب آئیں گے. تو ان کا تعارف دراصل خدا کا تعارف ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا کے تعارف کے مظہر ہیں, مرکز ہیں اور مرجع ہیں اور اس کے نمائندے ہیں. تو لہذا ذکر اولیاء جس طرح منقبتیں پڑی گئیں, ذکر اولیاء سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم تو اولیاء کو نہیں جانتے تھے, خدا نے تو خود کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے, اور تعارف اس نے اپنے محبوب بندوں کی بڑائی کا بتایا, اور کہیں پر بتایا کچھ ایسے ہیں جن پر رگڑے لگائے جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو روشن چہرے سے خود پہچانے جائیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جن کا والی و ناصر کوئی نہیں ہوگا, اور کچھ ایسے ہوں گے تو گئے وہ ساتھ میں جو ان سے محبت کرتا ہوگا اس کو بھی لے جائیں گے. تو یہ شان عظمت و جلالت اللہ رب العالمین ان کی کیوں ظاہر کی ہے, اس لیے کی ہے کہ شر کے مقابلے پر ایسے مضبوط خیر کے نمائندے لا کر کھڑا کیے جائیں کہ شر اپنی شرارت کے فروغ میں جس قدر مثبت اور جس قدر مستعد اور جس وقت جس قدر طاقتور و مقوی ہے, اس کے مقابلے میں یہ اہل حق اس سے زیادہ مستعد, ذمہ دار, امین اپنے مشن کے ساتھ اور خدمت خلق میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. تو لہذا یہ تعارف شرک کی طرف نہیں لے جاتا, اس لیے کہ لوٹا بستر اٹھا کر اگر یہ بات سمجھائی جائے کہ شیطان سے بچو, شیطان بڑا طاقتور ہے, تو اگر ہم نے یہ کہا کہ بتاؤ غوث آدم بڑے طاقتور ہیں تو یہ شرک کیوں, اور اگر غوث آدم بڑے طاقتور ہیں یہ کہنا شرک ہے, تو شیطان سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے کہ لوگوں کو تم شیطان سے ڈرا رہے ہو, اور یہ بندے کے ذہن میں دفتن بات آ جائے کہ زمین آسمان تو خدا نے بنایا ہے لیکن ڈرنا شیطان سے چاہیے, اس لیے کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے. لیکن یہی بات کہ جہاں شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنی جانب ہدایت پر لانے کے لیے اہل اللہ کے ایسے مضبوط سلسلے کو اتارا ہے کہ شیطان جسے گمراہ کرنا چاہے تو یہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان اس راستے کو اختیار نہ کرے, اور اگر برسا برس سے کفر میں اور نسل بعد نسل شرک اور الحاد میں لوگوں کو لگائے رکھے, اہل اللہ کا ایک فرد اگر اجمیر میں قدم رکھے تو ان کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر کر سب کو مسلمان کر دے. تو فرمایا یہ ہے اہل حق اور اہل خیر کی تاثیر اور تاثیر حق کی برکت, کہ اگر شریر اور شیطان نے نسلن بعد نسلن انہیں شرک کے گناہ میں لگایا تو ایک ہمارے دین کا معین پہنچا, ایک ہمارے دین کا معین پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس نے اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھ کر قیامت تک اس زمین کو ایمان کا اور اسلام کا قلعہ اور گہوارہ بنا دیا. تو یہ دیکھیے تعارف اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے پہچانے. اور آخری بات گفتگو ختم کرتے ہوئے کرتا ہوں, ایک تو نام کا تعارف ہے, ایک تو اور نام کا تعارف بغیر کمال کی بھی سمجھ میں نہیں آتا, نام کا تعارف بغیر کمال کی بھی سمجھ میں نہیں آتا, یعنی کہا جی اللہ کا محبوب ہے لیکن جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. میں کہتا ہوں قتیل تو پھر لوگوں کو ولیوں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے, لوگ پھر نبیوں کا کلمہ کیوں پڑھیں, جب ابو جہل جو چاہے کرتا رہے, ہزار کا لشکر حضور کے سامنے لے جائے لے آئیں اور حضور اس کا کچھ نہ کر سکیں تو لوگوں کو حضور کی طرف آنے کے لیے فکری ضرورت کیوں پیش آئے؟ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل کھڑا ہے تو مصطفیٰ ہزار کو تو نہ لائے، ایک مٹھی کنکری اٹھائی، صرف ایک مٹھی کنکری اٹھائی اور پھینکی تو رب کریم نے فرمایا کہ وما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، وما رمیتا از رمیتا، اور امام راضی نے یہ فرق کیا، یعنی وما رمیتا خلقن از رمیتا کسبن، فرمایا محبوب پھینکا ہم نے، پھینکوایا تیرے ہاتھ سے، پھینکا ہم نے پھینکوایا تیرے ہاتھ میں، یعنی وما رمیتا محبوب اسلم تو نہیں پھینک رہا تھا، ہم پھینک رہے تھے، از رمیتا جبکہ پھینکوا تجھ سے رہے، ہماری طاقت تیرے بازو میں تھی، فرمایا ولکن اللہ رما، میں کہتا ہوں یہی وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام کے عقیدے کو اور مضبوط، اور جو صف کے اس طرف کھڑے تھے انہیں فکرے ان کا توتوئے فکر اس بات پر تیار کر رہا تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، اس لیے تو دیکھو کہ مٹھی بھر کنکریاں ان کے ہاتھ پر میزائل بن کر برس رہی ہیں۔ تو اگر انبیاء میں اور اولیاء میں کمالات ہی نہ ہو اور ظہور کرامات کا سلسلہ ہی نہ ہو تو میرے دوستو نام کے ساتھ پھر اگر یہ کمالات نہ ہو تو پھر اس کا کیا کرنا۔ میں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک سے دو واقعات صرف آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے اس قدر محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس قدر برگزیدہ اور ان کا مرتبہ اور مقام اس قدر اعلیٰ ہوتا ہے کہ رب کریم انہیں وہ منصب عطا فرماتا ہے کہ جب تم ہمارے مشن اور ہمارے دین کے ساتھ اس قدر مخلص اور اپنے منصب کے اس قدر ذمہ دار اور حساس اور ہمارے بندوں کے اس قدر مخلص اور مشفق اور ان تک پیغام پہنچانے کے لیے لا یخافون لومت اللائم کے منصب جلیل پر تم فائز ہو گئے ہو تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر تم ہمارے ہوئے اور ہماری کائنات پھر تمہاری ہوئی، تم ہمارے ہوئے اور ہماری کائنات پھر تمہاری ہوئی۔ وہ بخاری کی حدیث ہے نا، امام بخاری نے یہ اولیاء کے بارے میں جو نقل کی ہے کہ اللہ جب کوئی اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، سنی نا کتاب الرقاق سے بخاری میں، اس کا آخری الفاظ یہ ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، فرمایا مومن اپنے منصب پر جلبگر ہو کر ایسے منصب سے نوازا جاتا ہے کہ جب اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے اس کے فعل اور اس کی خدمات اور اس کا اخلاص اور ہمارے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا اس کی ذمہ داری اور اس میں امانت اور اس کا مکمل احساس اس کے اندر اتنا تھا کہ اس سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ موت تو ایک چیز ہے لیکن بندے کو اچھی نہیں لگتی، زندگی اچھی لگتی ہے لیکن جب اس پر موت کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس پر چھوڑ دیتے ہیں، کہ تیرا ہمارے ساتھ رشتہ اتنا مخلصانہ ہے کہ تُو نے پلک جھپکنے بھی ہماری بغاوت نہیں کی، بولی نا سبحان اللہ، ایک لہجہ بھی تُو نے ہمارے ساتھ ہماری رحمت کے ہاتھ پر جو تُو نے بیعت کی تو ایک لہجہ بھی تُو نے اس میں خیانت نہیں کی، اس کے ساتھ بغاوت نہیں کی، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، بلکہ جس انداز میں بیعت کی تھی اس چیز کو اپنے پر بھی نافذ کیا، اپنے مریدوں تک بھی پہنچایا۔ تو رب فرماتا ہے کہ تُو ہمارا اتنا مخلص ہے، تُو ہماری بارگاہ کا اتنا مضبوط غلام ہو گیا تو پھر جو ہماری کائنات تھی اسے ہم نے تیرا غلام کر دیا۔ اور یقیناً زندگی بندے کو پسند ہوتی ہے نا، بولیے، زندگی بندے کو پسند ہوتی ہے، موت پسند نہیں ہوتی۔ اسی قرینے میں اور اسی فلسفے میں ذکر کیا کہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، اللہ فرماتا ہے کسی کام کو کرنے میں ہماری قدرت تردد نہیں کرتی، یعنی پیچھے نہیں ہوتی، یہ کیسے ہوگا کام، یہ کیسے ہوگا، یہ کون کرے گا، فرمانا نا نا نا، ہم کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے، فیکون وہ چیز عبور میں آ جاتی ہے۔ فرما وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، ہماری قدرت کسی چیز کو وقوع میں لانے کے لیے تردد نہیں کرتی، اس پر پس و پیش نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہوگا، فرما ہماری قدرت یہ کہ ہم کہتے ہیں ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا تردد یعنی الموت المومن، جب ایسے مخلص بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے، ایسے بندے کی جب وہ ہماری چاہت چاہتا ہے تو ہم اس کی چاہت نہیں چاہیں، بولیے سبحان اللہ، جب وہ ہماری چاہت چاہتا ہے تو ہم اس کی چاہت نہ چاہیں، فرمایا تردد یعنی الموت المومن، جب ایسے منصب کے حریم اور ایسے منصب کے محافظ کہ جب روح نکالنے کی بات آتی ہے تو فرما اس وقت ہماری قدرت تردد کرتی ہے، اس نے تو ہمارے لیے اتنی وفا کی تھی، اب اس کے مریدین اس کے پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، اس سے ہماری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمارے راستے پر آ جاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اس کو دیکھ کر راستے پر آ جاتے ہیں، اس کو معیار ایمان بناتے ہیں، اس کو سند بناتے ہیں، اور اپنے نام کو بعد میں، اپنے باپ کے نام کو بعد میں، اس کی غلامی کی نسبت کو پہلے لکھتے ہیں، اور اپنے باپ کا یوم بعد میں اس کا نام اور اس کے جن سے یہ چلا ہے ان کا نام پہلے لکھتے ہیں. تو فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ غیرت و حمیت کے تقاضے ایسے نبھائے ہیں، اب ہماری قدرت اس سے نبھاتی ہے. فرمایا کسی کام میں ہماری قدرت پسو پیش نہیں کرتی، ترددی انل موت المومن، لیکن جب ایسے مخلص کی روح نکالنی ہوتی ہے تو پھر قدرت تردد کرتی ہے. یہ متشابہات ہے، تردد کرتی ہے. تردد کس چیز میں؟ مولا فرما ہوا یکرہ الموت، وہ اپنی موت کو پسند نہیں کرتا. اس لیے نہیں پسند کرتا کہ وہ دنیا کا دل دادا ہے، اس لیے کہ مولا اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی سی عمر، ابھی تو اس کو بھی فتح کرنا ہے، ابھی تو وہاں بھی تیرا دین پہنچانا ہے، ابھی وہاں بھی تیرے محبوب کے نام کے جھنڈے لگوانے ہیں، یا اللہ بھی یہ بھی کرنا ہے. اور فرما ہمارے علم ازلی میں کیا ہے؟ وہ تو ان غیوب میں سے ہے، ان غیوب میں سے ہے جو بعض ظہور میں ہے اور بعض پوشیدہ ہے. تو فرمایا وہ ہمارے علم ازلی میں سے ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، وہ ہمارا ارادہ حق ہے. فرما ترددی ان الموت المومن، اس وقت ہماری قدرت جو ہے، اور وہی حدیث کے الفاظ کو آگے لے کے چل رہا ہوں، تردد کرتی ہے مومن کی موت میں، اس مومن کی موت میں. ان کے تو کھینچ دی جاتی ہے، لیکن اس کی تردد، ان کے لیے تردد کی جاتی ہے. اور تردد کس بات کا؟ فرما ہوا یکرہ الموت، آگے خود جواب حدیث قدسی کا. اور یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے جس کے راوی مصطفیٰ ہیں، یہ مضمون اللہ کا ہے جس کو حضور اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مضمون اللہ کا ہو اور الفاظ مصطفیٰ کے ہوں، اور جس میں مضمون بھی اللہ کا ہو الفاظ بھی اللہ کا ہو تو اس کو وحی کہتے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں. تو حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام، فرق کیا ہے؟ ایک میں مضمون اور الفاظ دونوں اللہ کے ہوتے ہیں، اور لاتے جبرائیل ہیں، لاتے جبرائیل بھی ہیں، الفاظ بھی اللہ کی جانب سے، معنی بھی اللہ کی جانب سے، لائیں بھی جبرائیل. تو اس کلام کو کلام اللہ یعنی قرآن کہا جاتا ہے. اور ایک وہ کہ جس کا معنی تو اللہ دے لیکن جبریل کی ضرورت نہیں ہے، محبوب کو کہے محبوب یہ بات سمجھانی ہے، جس انداز میں سمجھا محبوب یہ بات سمجھانی ہے جس انداز میں سمجھا دو، اس کو کہتے ہیں وہی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. عام حدیثوں میں خاص درجہ حدیث قدسی کا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اور حدیثیں سندوں کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہیں، یہ حدیثیں بھی سندوں کے اعتبار سے چلتی ہیں. ایک کہا جائے کہ جو حدیث قدسی کیسے ضعیف ہو سکتی ہے، تو حدیث قدسی یقیناً ضعیف نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے یا نہیں، یہ کتاب اور محدث سے لے کر حضور تک سند تو ہے نا، اس میں اگر کوئی راوی آ گیا تو اس میں ضعف کا اعتبار اس اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ حضور سے سننے کے اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن بخاری کی حدیث کتاب الرقاق کے اعتبار سے، امام بخاری سے لے کر سرکار تک، یہ سند کا سلسلہ بھی صحیح ہے، اور سرکار جو سماج فرما رہے ہیں وہ تو ہے درست، وہ تو بولیے ہے درست. تو اب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا تردد یعنی الموت المومن، ہمارا وہ بندہ جس نے ایک لہجہ بھی ہمارے منشور کی مخالفت نہیں کی. بولیے سبحان اللہ. ان کے ذکر پر ہم سبحان اللہ نہیں بول سکے تو ہم فیض کیا پائیں گے؟ آپ یہ چھوڑیں کہ کون بول رہا ہے، اس کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کن کی تعریف ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ بیان کر سکتے ہیں تو آپ بیان کریں، میں جھوم جھوم کر اس پہ سبحان اللہ بولوں، اس لیے کہ میں آپ کی تقریر پہ سبحان اللہ نہیں بول رہا، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اس لیے کہ جن کے لیے سبحان اللہ بول رہا ہوں ان سے میری محبت اللہ کے لیے ہے، اور سبحان اللہ بولنا دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے ان کو مشہور کیا اور اس کی تشہیر ہم تک پہنچی، اس لیے ہم ان کے نام سے خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں. اب سنیے میرے دوستو، فرمایا ترددی عن الموت المومن، وہ ہمارا ایسا باوفا ہوتا ہے، ایک لہجہ بھی وہ ہمارے، بلکہ فرشتے بھی کہتے مولا انسان ایسا پاسدار ہو سکتا ہے، فرشتے بھی کہتے مولا انسان ایسا محافظ ہو سکتا ہے، فرشتے بھی جا کر جسے عرش سے صدیق کا لقب لے کر آئیں، فرشتے بھی جا کر جسے عرش میں صدیق کا لقب لے کر آئیں، فرشتے بھی دیکھیں کہ وہ روب ہو تو باطل کے سامنے عمر جیسا ہو، فرشتے آسمانوں پر بات کریں کہ حیا عفت معصوم ہمیں بنایا گیا، لیکن حیا عثمانی کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، حیا عثمانی کا مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے. اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ باطنی معاملات کے اندر کمالات ہمارے پاس بھی بہت ہیں لیکن جو دریا علی کے سینے میں بہرا اس کا بھی کہنا کیا ہے. تو یہ وہ انسان ہے کہ جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. فرشتے بھی بولیے رشک کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ ان کی محبت ان کے طریق ہمیں عطا فرمائے. فرمایا کہ جو ہمارے معاملات کے ساتھ اس قدر وفادار ہو اور جب وہ چاہے کسی چیز کو اور ہم اسے نہ دیں تو یہ بھی تقاضۂ محبت کے خلاف ہے اور تقاضۂ دوستی کے خلاف. اسے جانا ہے دنیا سے 4 بجے, اسے دنیا سے جانا ہے 4 بجے, فرشتے 4:15 پہنچ گئے, کہا چلیے, کہا نہیں جانا ابھی, کہاں, صرف 80 سال کی عمر, صرف 90 سال کی عمر, صرف 100 سال کی عمر, صرف 110 سال کی عمر, یہ کیا کرے گی فرشتو, اتنی بڑی ذمہ داری ہے, کفر کتنا منہ پھاڑے کھڑا ہے, اللہ کا کھاتے ہیں اللہ کے خلاف بولتے ہیں, اس رب کا کھاتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, رسول کی امت ہے, امت دعوت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں چلے جائے جبکہ ہم جیسے لوگ رسول کے نمائندے ہوں. یہ فکر انہیں کھائی جاتی, دنیا کی بنگلے نہیں گاڑیاں نہیں, یہ فکر کھائی جاتی ہے. فرما جاؤ جاؤ, ابھی اور کام کرنا ہے, جاؤ, وقت قریب آتا چلا جاتا ہے. اور قرآن کا حدیث قدسی ہے, تردد عن الموت المؤمن, ہماری قدرت مومن کی روح قبض کرنے میں تردد کرتی ہے, اور وہ تردد کیا ہے, ہوا یکرہ الموت, وہ موت کو پسند نہیں کرتا, وہ موت کو پسند نہیں کرتا. تو یا اللہ پھر تیری شان کیا ہوتی ہے, فرمایا انا اکرہ مساتہ, میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. لوٹے والوں سے ہم کہتے ہیں اللہ کی بندے سے محبت ایسی ہوتی ہے, یہ بتاؤ, اللہ کے آگے سارے ذریعے غوار ہیں, تو میں نے کہا بستر کم اٹھاؤ نا, جڑو ولیوں کے ساتھ, پھر یہ شانیں پھر آپ کو ملیں گی اور یہ عظمتیں آپ کو ملیں گی جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. او انسان تو بالکل خوار ہے, ذلیل ہے, اللہ تو اس کو کچھ نہیں دیتا, وہ تو منہ نہیں لگا رہا. تو ہم نے کہا یہ منہ لگانے کی اصطلاح رب کے لیے کہنا کب جائز, اور اللہ کے لیے خوف اور خشیت کے اس قسم کے تقاضے بیان کرنا کب جائز. وہ رب تو کہتا ہے ہمارے وفادار بنو اور ہمارے مشن کے وفادار بنو, پھر تم دیکھو. فرمایا کہ اس کی موت کو ہم قبض نہیں کرتے اس لیے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا, اور مولا تو, فرمایا اس وقت مرضی اس کی چلتی ہے, ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. ہم اسے یہ بکواس کرتے ہیں کہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہوگی, میں نے کہا یہاں موت بھی وجاہت کے ساتھ ہو رہی ہے, شفاعت تو شفاعت ہے, یہاں تو حضور کے کلمے پڑھنے والے کی موت بھی وجاہت ہے, جب وہ راضی ہوگا تو رب روح قبض کرے گا, تو کیا وہ علم ازلی سے ٹل جائے گا؟ فرمایا نہیں, این جب اس کی روح کا وقت آ گیا کہ بس اب تو کر لینی ہے, اور وہ اس پر ہے کہ نہیں اللہ تیرا پیغام پہنچانا ہے, منصب کا میں کہاں حق پورا کر سکا, کہاں حق ادا کر سکا, اس فکر کے ساتھ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے پردے ہٹاؤ, پردے ہٹاؤ, اور وہ براہ راست سبحان اللہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے ملنا ہے. فرما روح قبض کر لو, کیونکہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو اس کی روح بولیے قبض کر لی جاتی. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن اور حضرت عبی بن کعب, یہ دونوں موجود تھے جس وقت سرکار فاروق اعظم کے وصال کا وقت قریب آیا. حضرت بولیے فاروق اعظم کی وصال کا وقت قریب آیا. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ازالہ کے اندر, فرماتے ہیں کہ قدبیت کا منصب رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. بولیے سبحان اللہ. جب فاروق اعظم کی وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور خاموش کھڑے ہوئے تھے, اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فجالہ یبکی بالباب, اور دروازے پر کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کیفیت تاری تھی جس کو ندا کی کیفیت کہتے ہیں, وہ کیفیت شروع ہو رہی تھی. حضرت عبی بن کعب دروازے پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے, اور استیعاب کے اندر یہ موجود ہے, شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس بات کو لکھا ازالہ کے اندر. فرماتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں, ویقول واللہ, اور وہ کہہ رہے تھے دروازے پر کھڑے ہو کر, خدا کی قسم, قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت نے ہماری جان, قسم ہے رب کی, لو ان امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یخشم علی اللہ ان یؤخرہ لأخرہ. فرمایا لوگوں یہ جو حضرت عمر لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں نا, اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں, فرمایا یہ عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ اللہ سے کہنا یا اللہ وقت بڑھا, بولو سبحان اللہ, یا اللہ وقت بڑھا اور عمر عطا فرما. یہ صحابی کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو صحابی کے نام پر جماعت بنائی جائے, صحابہ کا عقیدہ لیں. تو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ انجام کی خبر نہیں علیہ باللہ, تو اس کفر سے تو پھر بندہ بچ سکتا ہے. اہل سنہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں صحابہ کا نام ملا تو عقیدہ بھی ملا. یہاں پر بیٹھا اگر کوئی شخص کہ یہ باتیں ہمارے مزاج کے خلاف نہیں, میں نے کہا ہم نے آپ کی مزاج کی بات کرنی ہے یا رسول اللہ کی مزاج کی بات کرنی ہے؟ یہ دین کی مزاج کی بات کرنی ہے. آپ کو اگر پیار آئے گستاخوں پر تو یہ آپ اپنا علاج کرائیں نا. ہمیں تو پیار اس پر آتا ہے جو رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ واللہ لو ان امیر المومنین یقسم علی اللہ ان یؤخرہ لاخرہ. اگر ابھی ابھی یہ حضرت امیر المومنین کی لمبی لمبی سانسیں دیکھ کر انہیں عاجز نہ سمجھو, انہیں تھکا ماندہ نہ سمجھو, انہیں عام لوگوں کی طرح تھکا ہوا نہ سمجھو. فرمایا کہ اگر یہ اس وقت قسم اٹھائیں اور رب سے کہیں کہ مولا ائی مؤخر ہوں کہ تو اسے تاخیر کر, مؤخر کر, آگے کر, فرمایا لاخر ہوں تو ضرور بہ ضرور خدا اس وقت کو بنا دے گا. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں جب یہ جملہ حضرت امیر المومنین کے کہا گیا تو سیدنا عمر نے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکرایا, فرمایا نہیں نہیں میں بھی چاہتا ہوں, فرمایا نہیں نہیں میں بھی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے یہ ان کی شان جلالت ہے اور یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے. ایک روایت میں سوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو پتا چلے کہ اللہ والوں کی شان جلالت اور ان کی عظمت و شان کیا ہوتی ہے. استیعاب کے اندر بڑا مضبوط حوالہ میں نے سیدنا فاروق اعظم کے یوم کے دس میں سارے حوالے پڑھے تھے, لیکن استیعاب میں نے علامہ عبد البر کی, ابن عبد البر کی بڑی مستند کتاب ہے, تاریخ بھی ہے, سیرت بھی ہے اور صحابہ کے حوال بھی ہیں. صحیح سند کے ساتھ انہوں نے یہ واقعے کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اور راوی اس کے جو ہے موجود ہیں, جس وقت فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یعنی یہ بندہ ہمارا ہوا, یہ بندہ ہمارا ہوا تو پھر ہماری کائنات اس کی ہو گئی. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں استیاب کے اندر, کہتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باس جنودن الی مدائن کسرا, جب آپ نے کسرا کو فتح کرنے کے لیے مدائن پر جب لشکر بھیجا, یوں سمجھ لیجئے اس وقت یہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی, آدھی رومیوں کے پاس تھی, آدھی کسرا کے پاس تھی. کسرا اس بادشاہ کا لقب تھا, رومی اس بادشاہ کا لقب تھا, یعنی ہرقل یہ اس طرف کے لوگ تھے, قیصر جس کا لقب تھا, قیصر اس طرف, کسرا اس طرف. تو کسرا کی حکومت ٹوٹی فاروق اعظم کے دور میں اور بشارت دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک میں خندق کو کھودتے وقت, فرمایا یہ فتح میری ہے. جب چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو صحابہ نے کہا حضور آ کے توڑیں, سرکار نے کدال اپنے ہاتھ میں لے کے جب توڑا تو اس میں روشنی نکلی. سرکار نے کہا مبارک ہو. پھر دوسری جب ماری تو پھر روشنی نکلی, صحیح بخاری میں آتا, فرمایا مبارک ہو. صحابہ نے کہا کس چیز کی؟ فرمایا تم کسرا سے گھبرا رہے تھے, کیسر سے گھبرا رہے تھے, اس روشنی میں مجھے بتا دیا گیا کہ وہ سارے محلات میری حکومت کے زیر ہوں گے, میرے توحید کا جھنڈا وہاں پر لگے گا. اور دیکھیے یہ خواب اور اس بشارت کی تعبیر جو بنے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم بنے ہیں. تو آپ کی خلافت کتنی متحقق اور مسلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دور میں ہونے والی فتوحات کی بشارت عطا فرمائی اور فرمایا یہ میرے ہاتھ کی فتح, یعنی عمر کا کام رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر کے امور مملکت میں فتوحات اور تنفیذ دین کے کام کو رسول اللہ نے حضرت عمر کا کام نہیں فرمایا, فرمایا کسرا کا ٹوٹنا میرے ہاتھ پر ہوگا. بولیے سبحان اللہ. قیصر کا ٹوٹنا میرے ہاتھ پر ہوگا. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سلطنت اور مملکت کو ٹوٹنا اپنے ہاتھ پر قرار دیا. تو پتا چلا سیدنا عمر کا ہاتھ ہی رسول اللہ کا ہاتھ ہے اور آپ کا زور جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے. تو راوی یہ کہتا ہے, ذرا غور سے سنیے, کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو وہ شان عطا فرماتا. یہ مقدمہ ہے, یہ بنیاد ہے, یہ اصول ہیں قاری صاحب جیسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ قاری صاحب جس فکر اور جس جماعت کے نمائندے ہیں یہ ان جماعتوں کے سرخیل ہیں, یہ ان جماعتوں کے سرخیل ہیں, چاہے علامہ زرعی صاحب ہوں, علامہ حسن حقانی صاحب ہوں, یا قبلہ قائد اہل سنت ہوں, یہ دیگر شخصیات جس مشن کو لے کر چل رہی تھی, تو یہ وہ مشن ہے جس کی بنیادیں اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کے ذریعے رکھوائی ہیں. بولیے کن کے ذریعے؟ ان ہستیوں کے ذریعے لگوائی ہے کہ جنہیں سیاست کی سود بود عطا فرمائی ہے. اور کہا جاتا نا کہ قائد ہونے کے لیے صرف متقی ہونا کافی نہیں، متقی تو ہے تو پھر اس کو آستانہ کھول کے دیں. اس لیے کہ قائد کے لیے متقی ہونے کے ساتھ دل میں امت کا درد اور اس کھوپڑی کے اندر عقل ہونا ضروری ہے، اس کھوپڑی کے اندر عقل ہونا ضروری ہے. اس کو بندہ قائد بناتا ہے، اس کو بندہ قائد بناتا. مشائخ ہمارے سراخوں پر ہیں، بہت کم مشائخ ایسے گزرے ہیں کہ جو ان تمام صلاحیتوں کے متحمل اور امین رہے ہیں. فکر رہی ہے، اور اکثر مشائخ ایسے تھے جب ان کو منصب سیاسی تفویض کیا گیا تو انہوں نے علماء میں سے کسی کو تجویز کیا، فرمایا یہ بات تو ہماری ہے لیکن اس منصب کے لیے جو ذہانت چاہیے وہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. تو یہ تقسیم کاری اللہ کی جانب سے، یہ تقسیم کاری بولیے اللہ کی جانب سے. اور جو آستانوں میں بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی مرکز مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے، اور جو سیاسی ممبر پر جو ہو رہا ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے، وہ بھی مرکز مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. جب ہم خدمت ایک مرکز کی کر رہے ہیں تو اس میں نہ تکبر آتا ہے نہ حسد آتا ہے، اپنا اپنا ختم ہو جاتا ہے نا، بولیے اپنا اپنا ختم ہو جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو حضور نے اپنی فتوحات قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کسرا کی جانب فاروق اعظم لشکر بھیجا سعد بن وقاص کو، جب اس کا جنرل اور سپر سالار بنا کر بھیجا، فرمایا کہ جب یہ وہاں پر پہنچے تو آپ یہ تمام کہ تمام جب کسرا کے علاقے میں پہنچے اور وہاں پر قادسیہ کے مقام پر جب یہ جنگ ہوئی ہے، قادسیہ سے لوٹ کر جب مدین کی طرف آئے ہیں فتح کے بعد، مدین کا علاقہ جہاں سلمان فارسی حضرت جابر آرام فرما رہے ہیں، یہ وہ علاقہ جہاں اپنے محل بیٹھا کرتا تھا، حضرت سعد بن وقاص اور دیگر اور صحابہ جب لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی ساتھ میں موجود تھے. کہ جب وہاں پر پہنچے فرمایا وجال قائد الجیش خالد بن ولید فلما بلغوا شط الدجلة، فرمایا جب دجلہ کے کنارے پر پہنچے، صاحب سیاب لکھتے ہیں دجلہ کے، دریا دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو جتنے برج تھے وہ دریا دجلہ کے اوپر سے توڑ دیے تھے ان لوگوں نے، ولم یجدوا سفینۃ، ایک بھی کشتی نہیں تھی کہ اس میں بیٹھ کر دشمنوں تک پہنچا جائے، ایک بھی جسر یعنی برج نہیں تھا کہ جس پر چڑھ کر وہاں پہنچا جائے، انہوں نے کشتیاں بھی ساری ہٹا دی تھی اور پل بھی سارے بولیے توڑ دیے تھے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے. تو صاحب الاستیاب لکھتے ہیں، علامہ عبد البر فرماتے ہیں اس بات کو دیگر علماء نے بھی لکھا، کہ جب دیکھا کہ جناب دریا دجلہ جو آج تو ترکی نے کاٹ دیا سیاسی اعتبار سے دیگر اور مسئلہ ہے، اس وقت تو کسی سمندر سے کم نہیں تھا، دریا دجلہ کے اس طرف کسرا کا محل ہے اور قادسیہ کے آتے ہوئے مسلمان فوج یہاں پر کھڑی ہے، پار کریں تو کیسے، ان کے ساتھ اونٹ بھی ہیں، ان کے ساتھ گھوڑے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، مویشیاں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، ان تمام کو لے کر کیسے جائیں، لے کر جائیں 50 جائیں 20 اگر مر گئے تو یہ بھی ایک ہے، امیر المومنین کو کیا جواب دیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک چیز کا احساس موجود ہوتا تھا، ایک ایک چیز کا احساس ہوتا تھا. یہی صاحب بر نے یہاں تک لکھا کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں آپ یہ جملے زور زور سے ارشاد فرما رہے تھے، یا لبیک یا لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. لوگ خاموش رہے. کچھ دن کے بعد جب لشکر لوٹ کر آیا، یہ نہادن کے مقام والی یا سارۃ الجبل والا واقعہ نہیں ہے، دوسرا واقعہ ہے، یا لبیک، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ لوٹ کر آئے تو لوٹ کر آنے والا قافلہ اور لشکر کے امیر سے جب آپ نے باس پرس کی کہ جہاد کس طرح ہوا، اس نے باتیں ساری شروع کی، فرمایا ساری بات چھوڑ، بتا اس بندے کے بارے میں کہ جس تنہا پر تو نے ظلم کیا تھا. یعنی سیدنا عمر کی حکومت ایسی ہے کہ نظام اور منصب کی پاسداری کے اعتبار سے جہاں اس کے احساس کو ملحوظ رکھا تو خدا نے آپ کی فراست اور الہام کو اتنا وسیع کر دیا کہ ساری حکومت آپ کے دل میں موجود تھی. فرمایا کہ یہ ساری تقریر تو نے اپنے بازو کی طاقت پر کر دی، لیکن بتا وہ فلاں نامی شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا خاموش رہو، مجھے بتا وہ کہاں ہے. اب وہ جنگ کئی 100 میل دور ہو رہی تھی، اس نے کہا حضور یہ ہے کہ ہم جب جا رہے تھے تو راستے میں دلدل نما ایک علاقہ آیا اور ہم ڈر گئے کہ اپنی سواریوں کو اگر اس میں ڈالیں گے تو مر جائیں گے. ہم نے کسی سے پوچھا کوئی تیرنا جانتا ہے؟ تو ایک نے کہا جناب میں تیرنا جانتا ہوں. تو اس نے جب کہا میں تیرنا جانتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اس میں نہیں ڈالیے گا، یہ دلدل ہے، اور یہ بہت گہرا ہوگا اور میں ڈوب جاؤں گا. کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے جسم کے کپڑے اتار کے اس کو دھکا دے دیا. جب دھکا دے دیا اس کو, اشتہاری غلطی ہوگی, دھکا دے دیا کہ دیکھیں تو صحیح اندر کتنا ہے, لیکن وہ واقعی میں بہت گہرا تھا. وہ ڈوبتے وقت کہتا تھا وا عمرہ, وہ فاروق اعظم کو پکارتا تھا, اور فاروق اعظم مدینے کے اندر کہہ رہے تھے یا لبیک. آپ نے فرمایا ہاں وہی بندہ جو میرا نام لے کر پکار رہا تھا, میرا نام لے کر پکار رہا تھا. فرمایا کہ اگر تیری گردن اتارنے کی میرے منصب مجھے اجازت دیتا اور میرے بعد یہ بات رسم نہ بنتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے کاندھے کے اوپر سے گردن اتار دوں, لیکن سن آئندہ ایک بھی سپاہی جو اللہ کے دین کے لیے, اعلی کلمت الحق کے لیے راہ جہاد میں لکھا نکلا ہے, اس کا بھی احترام اتنا ہے جتنا تیری ذات کا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین ان شخصیتوں کو کیسا مقام عطا فرماتا ہے کہ جب انہیں مشہور کرتا ہے تو انہیں کمالات کیسے عطا فرماتا ہے. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم دریا دجلہ کے اس طرف کھڑے تھے اور دریا دجلہ کے پل ٹوٹ چکے تھے جب آپ اس چشم تصور میں آئے. جاگ رہے ہیں آپ, ہاں, اور اس کو کوڈ کریں جس طرح لوٹے والے تاریخ جمیل نے کہا, ہم نے کہا فاروق اعظم کی یہ کرامت ہے. تو ان دہریوں کو آپ بتائیں کہ یہ اللہ کا ولی, اللہ کا ولی. میں نے کہا اللہ کا ولی بولنا کا ولی نہیں ہوتا, تو جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جو گنگو کے آستانے پر کہتے ہیں جی لیٹ جائیے, وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. اللہ کے اولیاء یہ ہوتے ہیں جن کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں, جو اپنی قبر میں بھی ہوتے ہیں تو صفت ولایت کے تاج کے ساتھ سرفراز ہوتے ہیں. اور وہی فیض جو دنیا میں اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے, اور ان کی عزت افزائی جو منصب کے اعتبار سے دنیا میں رہتی ہے, وہی منصب ان کا قبر میں باقی رہتا ہے, تو وہی اعزاز و اکرام انہیں قبر میں بھی عطا ہوتا ہے, اس کا انقطاع نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ فیض عوض ہے ولایت کا, وہ فیض عوض ہے, بدلہ ہے محبت کا. تو جس طرح دنیا میں وہ محبوب ہے تو قبر میں بھی محبوب ہے. بولیے, قبر میں بھی محبوب ہے. تو حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ جناب ہم کھڑے ہو گئے اور ہم دور تک چلتے گئے, شاید کوئی برج نظر آ جائے, شاید کوئی کشتی نظر آ جائے. کہتے ہیں جب ہم تھک گئے اور ہمیں یہ بھی ڈر لگا تھا کہ ہمیں وہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تیاری نہ کر لیں, یہاں تک کہ ہم کشتی پکڑ کر جا ہی رہے ہیں تو وہ ہم پر تیروں کی بارش کر دیں. کہتے ہیں یہ بھی فکر تھی. میں نے خالد بن ولید کی طرف دیکھا, خالد بن ولید نے میری طرف دیکھا, فرمایا چھوڑو پانی ہے تو کیا ہوا, آؤ چلتے ہیں. فرمایا آؤ چلتے ہیں. صاحب استیاب لکھتے ہیں کہ تقدم سعد و خالد, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے, اور بڑھ کر انہوں نے کیا کیا, فقالا, ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا یا بحرو, بولیے سبحان اللہ, اے دریا, انک تجری بامر اللہ, اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے, فبحرمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی وجہ سے, وبعدل عمر خلیفۃ اللہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خلیفہ عمر کے عدل کی وجہ سے. نہیں سمجھے آپ کیا کہا دریا کو, کہ اگر تو چلتا ہے کے حکم سے, وبحرمتہ محمد, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب اور جلالت اور عظمت کی وجہ سے تو چلتا ہے. یہ سات کا عقیدہ ہے, یہ مر جائیں گے جملہ نہیں کہیں گے, مر جائیں گے جملہ. تو میں نے کہا صحابہ کے نام پر تنظیم ہو تو عقیدہ بھی بھلانا چاہیے. یہ صحابہ کا نظریہ ہے کہ جب بات حضور پوچھے تو یہ نہ کہیں اللہ جانے, بلکہ کہیں اللہ و رسول و عالم. اللہ تو جانتا ہے, لیکن ہمارے لیے فضل یہ ہے کہ اس نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جس کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس محبوب کو بھی اس نے بولیے بتایا ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ اللہ جانے نبی کو کیا خبر, تو یہ تقویت الایمان کا وہ غلیظ نظریہ ہو سکتا ہے. یہ اصلا جو تقویت الایمان ہے اس کی تقویت نہیں ہو سکتی. اصل اس کی تقویت کیا ہے جو صحابی یہاں پر ذکر کر رہا ہے, اصل ایمان کی تقویت, اور اصل ایمان کا تقویت الایمان, اصل ایمان کی تقویت کیا ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے دریا کو کہا فقالا, ان دونوں نے کہا یا بحرو, اے دریا, انک تجری بامر اللہ, بے شک تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے, بے شک تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے, فبحرمت محمد, اور پس تو چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کی وجہ سے. بولو سبحان اللہ. اس پر سنی سبحان اللہ نہیں بولے گا تو کیا کوئی ریون سے آ کر سبحان اللہ بولیں گے؟ بولو سبحان اللہ. فرمایا تو چلتا ہے, تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے اور تو چلتا ہے مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی شان کی وجہ سے، اور فرمایا وہ بعدل عمر، اور تو چلتا ہے کہ تجھ پر حکومت کرنے والا عمر ہے جس کا عدل ایسا ہے. کہتے ہیں کہ جناب یہ کہا، اور یہ جملے کو میں مکمل کرتا ہوں، فرمایا کہ یا بہرو انک تجری بامر اللہ فبحرمت محمد وبعدل عمر الا خلیتنا بعبور فعبر الجیش بخیلہ وجمالہ ورجالہ ایل مدائن ولم تبتل حوافرہا. فرمایا جب یہ کہا کہ تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، نبی کی عظمت کی وجہ سے، عمر کے عدل کی وجہ سے، اور ہٹ جا ہمارے سامنے سے، فرمایا اللہ خلق بور ہٹ ہمارے سامنے سے اور ہمیں عبور کرنے دے. فرما فعبر الجیش، ہو پھر جیش اس کو کراس کرنے لگا، جو لشکر تھا وہ اسے عبور کرنے لگا. فرما کیسے؟ فعبر الجیش بخیلہ وجمالہ ورجالہ، اور فرمایا کہ وہ جو ان کے ساتھ گھوڑے تھے وہ بھی دریا کے اوپر بھاگ رہے تھے، جو اونٹ تھے وہ بھی بھاگ رہے تھے. فرمایا ورجالہ، جو آدمی تھے وہ بھی بھاگ رہے تھے، سارا جیش بھاگ رہا تھا لیکن ڈبکیاں نہیں کھا رہا تھا. فرمایا ولم تبتل حوافرہا، وہ بھاگ رہے تھے، نہ انسان کے جوتے پر پانی لگ رہا تھا، نہ گھوڑے کی سونگ پر پانی لگ رہا تھا. تو یہ اللہ رب العالمین عظمتیں انہیں عطا فرماتا ہے جو مصطفیٰ کا ٹکڑا کھاتے ہیں، جو مصطفیٰ کا. تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت کیا ہوگی، شان عظمت کیا ہوگی؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، او نجدیوں کلمہ پڑھانے کا تو احسان گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، جن کے نام لیواؤں کا یقین. یا رسول اللہ مدد کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا خدا نے، وہ مٹی الگ ہوتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے زمینوں کا فرق ہوتا ہے. کیا فرماتا اللہ؟ زمینوں کا فرق ہوتا. ہم نے کہا تیری زمینیں سے اگر سوال کے لیے پوچھ رہا ہے تو جواب دیتے ہیں. استفتاح ہے، استفسار ہے، سوال ہے، الجھن ہے، تو اس کو کلیئر کرتے ہیں. لیکن منہ بگاڑ کر اہانت ہے تو تجھ کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں. مولا ایسے لوگوں سے ہمیں بچا جو کلمہ نبی کا پڑھے اور حرمت مصطفیٰ سے دل خالی ہوں، عظمت مصطفیٰ سے دل خالی ہوں، اور کہیں جی ہو سکتا ہے ایسا کہ نبی کے نام پر یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تھانہ بھون کے لوگوں کے پاؤں کو دھو کر پینا تمہارے نزدیک اخروی نجات کا سبب ہو سکتا ہے، تو یا رسول اللہ مدد بھی کہنا جائز ہو سکتا اور ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علی مردوان دریا کے منہ پر کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے بولیے؟ دریا کے منہ پر کھڑے ہوئے، اور دریا کے منہ پر کھڑے ہو کر کہا ہڈیاں سے اللہ خلائی تناول عبور، ہٹ جا اور ہمیں راستہ دے. فرمایا فعبر الجیش، ہو تو جیش عبور کرنے لگا، وہ ماں جمالی ہی جو ان کے ساتھ جتنے اونٹ تھے وہ جانے لگے، وہ خیلی ہی جتنے گھوڑے تھے وہ جانے لگے، وہ رجالی ہی جتنے آدمی تھے وہ جانے لگے. دریا کراس کرنا کوئی بچوں کا کام ہے؟ کہا جی ڈبکیاں کھا رہے تھے. فرمایا نہیں ڈبکیاں نہیں، ولم تب تل ہوا فروہا، ان کے حفر، ان کی کھر، ان کے پاؤں کا تلوا جو تھا، ولم تب تلا، وہ بھی نہیں بھیگ رہا تھا، وہ بھی نہیں بھیگ رہا تھا. اس طرح وہ گویا کہ دریا کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور آگے سے کسرا کی فوج بھاگ گئی کہ دریا جن کے لیے راستہ دے دے، اور ان کے پاؤں دریا کے منہ پر پڑے اور پاؤں اندر نہ جائے، سخت زمین کی طرح دریا اپنے سینے کو بنا لے اور ان کو سہارا دے کر ہم تک پہنچا دے. تو کہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نام کے جھنڈے خدا زمین پر لگواتا ہے. تو اللہ رب العالمین حضور قاری صاحب، دیگر اولیاء کاملین، جتنے ہمارے سلاسل کے بزرگوں ہیں، سلسلہ قادریہ کے، چشتیہ کے، نقشبندیہ کے، سہروردیہ کے، اللہ ان سے ہمیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے بھی محبت اور ان کی تعلیم کے اعتبار سے بھی محبت عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ان کی نسبتوں کا احترام، ان کی نسبتوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ وہ احترام دراصل ان کا احترام نہیں، وہ رب کا احترام ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کے وجود کو اپنی محبت کا، اپنی تعظیم کا، اپنے ادب کا مظہر بنایا. فرمایا جاؤ کالے پتھر کو چومو، حجر اسود کو، صحابہ کیوں؟ فرمایا جس نے کالے پتھر کو چوما وہ ایسے ہے جیسے اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا. کہا خدا کے ہاتھ کو چومنا چاہتے ہو؟ اللہ کا ہاتھ تو اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، تم اللہ کا ہاتھ چومنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں، چاہتے ہیں کہ محبوب کے جسم پر بھی بوسہ لیں. فرما رب تو جسم سے پاک ہے. کہا کیا کریں؟ فرما جاؤ اس پتھر کو ہم نے اپنا مظہر بنا لیا ہے، جاؤ اس کو چوم لو. مسلم کتاب الحج، فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما اس نے رب کے ہاتھ کو چوما. رب ہاتھ سے پاک ہے، تو جس طرح وہ ہاتھ رب کریم کی محبت کا مظہر بنا، تو جب پتھر محبت کا مظہر بنا تو یہ اولیاء بھی ان کے محبت کے مظہر بنے. ان کی دست بوسی ہو یا ان کی قدم بوسی ہو یا ان کی آستانہ بوسی ہو، یہ تمام اللہ کی محبت کے وہ قرائن ہیں، مظاہر ہیں، جلوہ گاہیں ہیں، مراکز ہیں کہ بخدا خدا کا یہی حیدر، نہیں کوئی نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. لہذا ان موضوعات پر آپ گفتگو سنا کریں، سمجھا کریں، ان بزرگوں کی تعلیمات پر کتابیں لیا کریں، ان کے نظریات کو پڑھا کریں. یہی وہ تقاضا ہے صراط الذین انعمت علیہم کا. اللہ رب العالمین اہل خانہ کو اور ہمارے ان بھائیوں کو تسلسل کے ساتھ یاد اسلاف اور یاد اکابر کو منعقد کرنا اور ان کی سیرت سے جو ہمیں درس ملتا ہے. یہ جو باتیں میں نے کی، سب سے پہلی میری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے. تو یہ جو موقع ہمارے لیے علم دین کا انہوں نے مہیا کیا ہے، اللہ ان بھائیوں کو بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، ان کی والدہ ماجدہ اور جن جن نسبتوں سے اس مبارک محفل کو استوار کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے مستفیض فرمائے. اور جو باتیں ہم نے، وعدہ کیجئے کہ جو باتیں ہم نے اسلاف کے بارے میں سنی ہیں اور جو ہم نے اپنے منصب کی ذمہ داری کے حوالے سے سنی ہیں اسے ہم یاد رکھیں گے، اور جو سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے ہم نے یہ شانیں دیکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو کیا شانیں عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ آج کی شب بھی اور صبح کے اجالے میں بھی ہم لوگوں تک یہ بات آگے، بولیے آگے، پہنچائیں گے. واخر دعوان الحمدللہ رب.